السلام علیکم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. بارہواں پارہ چل رہا ہے سورہ یوسف کی، ہم نے آیت نمبر 35 تک کر لیا تھا، لیکن میں آیت نمبر 33 سے دوبارہ شروع کر رہی ہوں تاکہ ٹاپک کنٹینیو ہو جائے. سورہ یوسف آیت نمبر 33. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن و اکم من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہوں گا. یہاں اس مقام کے اوپر سکالرز کہتے ہیں کہ ایک نبی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے میرے لیے پراپر اقدام نہ کیا تو میں ان کی باتوں میں ٹریپ ہو جاؤں گا، میں جاہلوں کی بات کرنے لگ جاؤں گا، یعنی کہ جس ٹریپ میں یہ مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں میں اس میں پھنس جاؤں گا. آپ دیکھیں، یہاں سے سکالرز یہ بات نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مردوں کو اور جو قوانین عورتوں کو دیے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. اگر عورتیں اپنا سنگھار جو ہے وہ نامحرم مردوں کو دکھاتی ہیں تو یقیناً مرد اس سے ٹیمپٹ ہوتے ہیں. مرد کی فطرت ہے عورت کو دیکھے، عورت کی فطرت ہے سنگھار کرے. اب کیا کیا جائے؟ ان دونوں کے درمیان میں بیریئر صرف اور صرف حجاب کا بن سکتا ہے، ان کے دونوں کے درمیان میں بیریئر سیگریگیشن کا بن سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، اسلام سیگریگیشن کا نفاذ دیتا ہے، نظام دیتا ہے. اور اگر آپ اور میں قرآن کو اپنی فطرت کی روشنی میں لے کر چلیں تو آپ کو اور مجھے محسوس ہوگا کہ قرآن نے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فطرت والے قوانین دیے ہیں، جس پر آپ کی اور میری عقل بھی مانتی ہے کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. ایک عورت اپنے آپ کو، اپنے سنگھار کو چھپاتی ہے، وہ کئی عورتوں کا بھلا کر دیتی ہے. آپ کے گھر میں ایک حسین و جمیل عورت آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے شوہر بھی سامنے بیٹھے ہوں، آپ مانے یا نہ مانے آپ کو انسیکیورٹیز ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جو سیگریگیشن کا نظام دیا ہے اس میں ایک عورت کا نہیں، اس میں کئی عورتوں کا بھلا ہے. اور اسلام کا نظام اگر آپ اور میں بیلنس سمجھیں گے تو ہار سنگھار کریں گے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس ہار سنگھار کو ہم اپنے محرم رشتہ داروں تک محدود رکھیں گے اور اپنے سیگریگیشن عورتوں کے دائرے میں محدود رکھیں گے. اور پھر اس طرح سے ہم مردوں کے لیے جو ہیں وہ کسی قسم کی غیر مناسب رویے کے ذمہ دار نہیں بنیں گے. اگر یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم جن کے سامنے سنگھار کر کے آتے ہیں وہ ہمارے کزن، بچپن سے ہمیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں گودوں میں کھلایا ہے اور ان کو ہمیں پتا ہے وہ بہت شریف آدمی ہیں، بہت شریف انسان ہیں. کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ شریف ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام کی شرافت سے زیادہ شرافت ہمارے آج کے مردوں کے اندر ہے؟ آپ کے اور میرے پاس اس میں سوچنے کے کئی زیادہ سوالات ہیں. تو عورت کو زینت کے اظہار کے لیے منع نہیں کیا گیا، لیکن عورت کو بہت ہی ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنا زینت کرنی چاہیے اور حجاب کے دائرے کے اندر محرم رشتہ داروں کے سامنے یا اپنے ہی عورتوں کے سامنے وہ اپنا سنگھار کر سکتی ہے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. قید خانے میں، اب یہ قید خانے میں پہنچ گئے. ایک وہ آپ کو سارا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے اب سکپ کر کے اللہ تعالیٰ نے اور آگے معاملہ بتا دیا کہ کیسے پہنچے، کیا ہوا، کیا ان پر ایلیگیشنز لگے. بس یہی ایلیگیشنز تھے، جیسے ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، قید خانوں میں پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہوتا. تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، نہ عورت اور مرد کے معاملات کے اندر ہمیں زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، نہ بے حیائی معاشرے کی جو ہے اس میں زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی ہمیں کورٹ ایشوز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ لگ رہے ہیں، کہ اسٹرانگ ایویڈینس کے بغیر ہی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے تھے، لیکن اب جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ ٹائم گزر گیا ہے اور انہوں نے جیل میں یہ دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے، یہ شخص جو ہے جو نیک انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بے جا گفتگو یا بحث نہیں کرتا، ایک معقول آدمی لگتا ہے، تو انہوں نے اپنا خواب ان کو سنایا اور ان سے تعبیر چاہی۔ اور یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی ان کے اندر سے چھلکتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن سارے کے سارے جاتے ہیں حسن کے اوپر، ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ چھلکتا تھا۔ قرآن یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی کی بات نہیں کرتا، احادیث میں ذکر ضرور آتا ہے یوسف علیہ السلام کی ظاہری خوبصورتی کا، فزیکل بیوٹی کا، لیکن قرآن جس چیز کو بیوٹیفائی کرتا ہے وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کے کردار کے اندر حیا کا فیکٹر ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نیکی چھلک پڑ رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعمیر بتا دوں گا، یہ ان علوم میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ بات کرنے آ ہی گئے ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کے ذہنی مناسبت کے حساب سے تبلیغ کر دی، ان کو بتا دیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے بزرگوں کی، رسولوں کی بات مانو، اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا رکھو۔ تم دیکھتے ہو کہ اکثریت انسانوں کی شکر گزار نہیں ہے۔ ان کے لیول پر آ کر بالکل مناسب ڈوز ان کو ابتدائی تبلیغ کی دے دی، پھر ان کو تعبیر بتائی۔ اے زندان کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ ہی کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے، ذالک الدین القیم، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندان کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوش نوش کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا۔ اس سے پتا چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خاموشی اظہار نہیں کی کہ اللہ ہی مجھے بچائے گا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، دیکھتے ہیں اللہ مجھے کیسے جیل سے نکالتا ہے۔ نہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اسباب اختیار کیے۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا، کس کو؟ جو رہا ہوا تھا قیدی، اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اپنے شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ بدع سنین کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، بدع سنین یہ جو آتا ہے، یہ 3 سال سے لے کے 9 سال تک کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور شیطان یہ کام کرتا ہے، ایک نیکی کا کام تھا نا، ایک نیک انسان کو قید خانے سے رہائی دلوانا، ایک نیک انسان کی مشکل دور کر دینا، نیکی کا کام تھا۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ شیطان ہمیں نیکی کے کاموں سے غفلت دلا دیتا ہے، ہمیں غفلت میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم نیکی کرنا ہی بھول جاتے ہیں یا ہمارے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، اب یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کیوں کہا؟ اللہ کی یہ تقدیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر تو کی تھی، کہ اس قیدی سے کہا تھا کہ جب تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا، لیکن اللہ کے ہاں ہر وقت مقرر ہے، اللہ کی تقدیر میں یہ معاملہ تھا کہ یہ اس طرح معاملہ ہوگا اور یوسف علیہ السلام تک پھر سے دوبارہ سے یہ لوگ جو ہیں کانٹیکٹ کریں گے. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، ادعاث احلام، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. وہ بدع سنین کو ذہن میں رکھ لیں، یا تو 3 سال کا عرصہ کم سے کم گزرا تھا، زیادہ سے زیادہ یا تو 9 سال کا عرصہ گزرا تھا. اور اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستے، یعنی یاد تھا کہ ایک نیک بندہ ہے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، ان کو پتا چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم ہوتے تو سب سے پہلے ایسے انسان کو دیکھتے جس سے ہم نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا، تو ہم کہتے یاد آ گئی، میری نظر آ گیا، میں تم تو مجھے ایسے بھولے، جو میں نہیں بتاتا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، ہماری طرح تھوڑی. اور ایک بات دیکھیں اور کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں جا کر ان لوگوں کو بتا سکوں واپس جا کر. ہم ہوتے تو کیا کہتے، تم کیوں بتاؤ گے، میں خواب کی تعبیر بتا رہی ہوں نا، تو میں جا کے کریڈٹ لوں گی اس کا، میں خود جا کے بتاؤں گی، جاؤ ان سے کہوں مجھ سے آ کے پوچھیں یا مجھے باہر نکالیں تاکہ میں بتاؤں. یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سراپا راستی تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں سب گلہ کھا لیا جائے گا جب تم اس وقت کے لیے جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. تو بتا دیا گیا ایگریکلچر کا ایک رول، اور آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ آج بھی ایگریکلچر کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے طریقہ کار، کہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گندم کی بالیوں کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں جو ہے اگلے سال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ. اب مت پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ شخص جو قیدی تھا، جو رہا ہو کے شاہ مصر کے پاس چلا گیا تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اس نے جا کر خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتا دی. جب خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. رب کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں رب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم جب سورہ فاتحہ کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے رب کے معنی دیکھے تھے کہ رب کے اندر بہت زیادہ براڈ میننگز آتے ہیں. عربی زبان میں رب ہوتا ہے ہو المالک والسید والمنعم والمربی والقیم، یہ سارے میننگز رب میں آتے ہیں. اور عربی زبان میں رب استعمال کیا جاتا ہے جب یہ دوسرے اسم کے ساتھ کمبینیشن میں آتا ہے، جیسے رب المال، مال کا مالک، رب البیت، گھر کا مالک. تو اسی طرح سے رب انہوں نے کس کو کہا؟ جو اس ملک کا یا مال کا مالک تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان رب بی بی کئی دہن نہ علیم، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. یعنی بتا دیا گیا یہ کہہ کہ ان رب بی بی کئی دہن نہ علیم، کہ ان کے ہاتھ جو تھے انہوں نے خود کاٹے تھے، جان بوجھ کر کاٹے تھے. یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنی معصومیت کو ظاہر کر دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی، ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی تک کا شائبہ نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی، الان حسس الحق، اب حق کھل چکا ہے، اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری یہ غرض تھی کہ عزیز کون؟ وہی شخص جس نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو، غلام کے طور پر خریدا تھا. عزیز یہ جان لے کہ میں نے وہ در پردہ خیانت اس کے ساتھ نہیں کی. یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا اپنی ان عورتوں سے گواہی لینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں کہ پتہ چل جائے عزیز مصر کو جس نے ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا، نہ صرف غلام کی پوزیشن پر رکھا تھا بلکہ ایلیویٹ کر کے یہاں تک سوچا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، غلام سے بڑھ کر ان کو اپنے گھر کے اندر کمرہ دیا تھا جس کے اندر رہنے کی سارے جو ہیں وہ سہولیات میسر تھیں، تو انہوں نے اس چیز کا احسان کا بدلہ اتار دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ پارہ نمبر 13، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور یہ کہ خیانت، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی نیکی کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ یہاں الفاظ آئے ہیں ان النفس نفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کے تین طرح کے ہوتے ہیں، کل انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کے تین طرح کے نفس ہوتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں ان کو تین طرح جو ہیں وہ گائیڈ کر سکتی ہیں۔ اور آسان زبان میں سمجھیں ہم تو یوں سمجھ لیں کہ تین طرح کا آپ کا ذہن بنتا ہے، جیسا آپ جس حساب سے آپ اپنی روح کو فیڈ کرتے ہیں اسی حساب سے وہ نفس بن رہا ہوتا ہے۔ اور آسان سمجھیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بس روح ہماری تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ہاں روح یہ ضرور ہے کہ روح کیونکہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دے سکتی، نفس ایک الگ چیز ہوتی ہے، کوئی بالکل عام انسان ہو جس کو سمجھایا جائے اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ چلیں آپ سمجھ لیں کہ روحیں تین طرح کی ہوتی ہیں، لیکن جو انسان پورے قرآن سے گزر رہا ہے بہتر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے۔ نفس ہمارا بنتا ہے ہمارے ذہن سے، ہماری کیپیبلٹی سے، ہماری انہیریڈیٹری کریکٹر سے جو ہم نے انہیریٹنس میں لیے ہوتے ہیں، اور نفس بنتا ہے ہماری روزمرہ روٹین کی خواہشات سے، اس کی بیسس پر ڈیولپ ہوتا ہے۔ کتنا ہم نے اپنی روح کو دین کا علم دیا ہے اسی حساب سے ہمارا نفس بھی اس روح کے انڈر رہتا ہے، کتنا ہم نے اپنی روح کو دین کا علم دینے سے ڈپرائیو کیا ہے اتنا یہ نفس اس کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور پھر اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو کل تین طرح کے نفس ہوتے ہیں، ایک نفس ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر آیا، ابھی تک پہلے نفس کا ذکر آیا قرآن کے اندر، نفس امارہ۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ تم برائی کر لو، کوئی بات نہیں، کل معافی مانگ لینا۔ اور سکالرز کہتے ہیں کہ جتنا انسان اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جتنا انسان اپنی ٹیمپٹیشنز کو پورا کرتا ہے، اتنا یہ نفس اس کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نفس آتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، اردو میں آپ کہتے ہیں نا ملامت کرنا، یہ نفس اچھا نفس ہوتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کو نیکی کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور ایک ہائی کوالٹی کا نفس ہوتا ہے جو انبیاء کا، رسولوں کا، سکالرز کا، ولی اللہ کا، صحابہ کا، ان لوگوں کے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو اللہ کے ولی اللہ ہیں ان کے ہوتے ہیں، وہ نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ آپ 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر پڑھتی ہیں، نفس مطمئنہ اطمینان پانے والا نفس، وہ نفس جو اللہ کی دی ہوئی شریعت پر مطمئن ہو جائے، وہ نفس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پورا کرتے ہوئے مطمئن رہے، اس کے دل میں شکوک و شبات نہ آئے۔ تو یہاں اس نفس کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے جو نفس برائی پر اکساتا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اس نفس کو بتایا کہ اصل میں تو سارا کریڈٹ اللہ کا ہے، ورنہ نفس تو برائی پر بہت اکساتا ہے۔ بتا دیا کہ اگر اللہ کا میرے ساتھ ساتھ نہ ہوتا، اگر میرا توکل اللہ پر نہ ہوتا تو میں برائی میں انڈلج ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک نیک انسان ہے جس پر غلط الزام بھی لگا تھا، اور اس نے ایک اچھا ہمیں جو ہے خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی دو صفات آ گئیں، انی حفیظ علیم، علیم بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، معلومات بھی ہیں، یعنی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھی طرح سنبھال بھی سکتا ہوں، اور کیا ہوں میں، امین، امانت دار ہوں۔ سکالرز کہتے ہیں کہ یہ صفات رکھنے والا شخص جو ہے بہترین ہوتا ہے کسی بھی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے، جس کو جو ذمہ داری دی جائے وہ اس کا علم بھی رکھتا ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے گا۔ تو اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو آپ بھی یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آفر کر سکتی ہیں کسی جگہ پہ، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ورک پلیس پر، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی آرگنائزیشن میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کسی چیز کا علم جانتی ہیں، تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی اس چیز کی ذمہ داری میرے سپرد کر دیجئے، یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. اب یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا اہم دور آ گیا. محل سے جیل میں گئے، جیل سے پھر طاقت کا عروج آپ دیکھیں ان کو ملے گا. اللہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ ان کا کام کیا تھا، یہ ہر حال میں اللہ کے بندے بنے رہے. نبی کی گود سے آئے مصر کے پرورٹڈ معاشرے میں، وہاں پر ان کے اوپر آزمائش آئی عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھوں، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور اب تیسرا دور کیا آ رہا ہے کہ جیل سے محل میں آ گئے دوبارہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپلفٹ کر دیا. آپ اور میں بھی یہ سمجھ لیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو اور مجھے رب کا شکر گزار، رب کا محسن بن کے رہنا ہے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا تو انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو سنبھالا، اپنی خدمات انہوں نے بہترین طریقے سے پیش کی، اور مصر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ان کے حوالے کر دیا گیا. اور جو مصر میں انہوں نے ان کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یقیناً سچ ثابت ہوا. مصر میں قحط پڑ گیا اور پھر کھانا شارٹ پڑ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کی وجہ سے، جو انہوں نے پلاننگ بتائی تھی اس کو ایز اٹ از کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے نہ صرف مصر کے اندر خوراک موجود رہی بلکہ آس پاس کے علاقوں میں جہاں قحط پڑا تھا وہاں کے لوگ بھی مصر آ کے کچھ مال دے کر یہاں سے اناج خرید کر جاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ابھی تک کنعان میں تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب کل سورہ یوسف شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہود کے بارے میں مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ یہود کنعان سے مصر کیوں گئے تھے. تو اب اس کی وجہ آپ کے سامنے سورہ یوسف میں بتائی جا رہی ہے کہ کیسے یہودی جو تھے وہ کنعان سے اٹھ کر مصر پہنچ گئے تھے. یہ وجہ ہوئی تھی. ابھی آگے آپ کو اور اس کی وجہ اور کلیئر ہو جائے گی کہ ابھی جب مصر میں قحط پڑا، آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑا، کنعان کے اندر بھی فوڈ شارٹیج ہو گیا، تو وہاں سے ان کے بھائی جو ہیں اناج لینے کے لیے مصر آئے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے. ہوا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بیسٹ پلاننگ کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے مصر میں قحط نہیں پڑا تھا، اور مختلف علاقوں سے لوگ جو تھے وہ یہاں غلہ لینے آتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا توکل اللہ کی ذات پر رکھا. جب ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے بھائی تم سے اس بات پر معافی مانگیں گے. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ٹریپ کیا تب بھی ان کا توکل اللہ پر تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور یہاں بھی ان کا حال یہی رہا. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ہوا کیا تھا کہ ان کے بھائی غلہ لینے آ گئے، بھائی نہیں پہچانے، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. ہو سکتا ہے 8-10 سال کے ہوں، ہو سکتا ہے 7-8 سال کے ہوں. اور آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ گزرا، کچھ عرصے وہ عزیز مصر کے پاس رہے تھے، اور جو جیل میں رہے تھے بدع سنین کا جو معاملہ آتا ہے اس میں 3-9 سال کی بات ہے. تو انسان کے اندر کافی چینجز آ جاتی ہیں، بھائی نہیں پہچان سکے. لیکن کیونکہ بھائی اس وقت بڑے تھے اور یہ چھوٹے تھے، یہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. جب بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہوں میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پٹکنا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے میں اس کے حصے کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. ایسے لگ رہا ہے کہ پر ہیڈ کے حساب سے یہ لوگوں کو جو تھے وہاں سے اناج دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، اور والد صاحب اسے بھیجنے پر اگر راضی ہو جائے تو ہم دیکھیں گے، ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. جو سامان انہوں نے بطور ٹرانزیکشن دیا تھا کہ یہ سامان رکھ لیں اور ہمیں اناج دے دیں، یوسف علیہ السلام نے وہ سامان بھی واپس کر دیا، ان پر احسان کیا. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پچھلی غلطی یاد دلائی، کیوں یاد دلائی؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ کیا میں نے اس کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلطی یاد کیوں کرائی؟ اصلاح کے لیے۔ اولاد کو ان کی غلطیاں ان کی معافی مانگنے کے بعد بار بار یاد نہیں کرانی چاہیے، لیکن اگر کہیں اصلاح کا موقع آ رہا ہے، کہیں لگ رہا ہے کہ دوبارہ اولاد وہ غلطی کر سکتی ہے، تو اس کو اصلاح کے لیے اس کی غلطی یاد کرائی جا سکتی ہے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے نا، ونس بٹن ٹوائس شائے، ایک دفعہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا چکے تھے، بہت سخت صبر کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کھو دیا، تو اب نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے بھی جو ہیں بنیامین وہ یہاں سے چلے جائیں یا بھائی ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک بار شتر یعنی اونٹ اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، اللہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، دیکھو ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے۔ اللہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کو وکیل بناؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے اس کال پر اللہ نگہبان ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ والد نے اپنی طرف سے تدبیر کی، سمجھایا تاکہ اب یہ بھائی جو ہیں اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ کوئی غلطی نہ کریں۔ کہاوت آتی ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ یہاں بتا دیا گیا اور اپنے بچوں کے ساتھ تدبیر کا معاملہ کر رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، مگر اللہ کی مشیت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوگا تو میری پلاننگ کام نہیں آئے گی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یقیناً میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، آگے معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو بھی اللہ پر توکل کرنے کا کہہ دیا اور بتا دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو۔ اور یہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا؟ اسکالرز کہتے ہیں کیونکہ 10 بیٹے تھے ان کے، اور ان کو یہ تھا کہ 10 ایک ساتھ جائیں گے تو نظر لگنے کا کہیں خدشہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور آج آپ سن رہی ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے ESP کے اوپر، تو نظر بہرحال ہے، یہ توہمات نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں یاد کرا دیں، اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ پڑھ کر ان پر ضرور دم کر دیا کریں۔ اور واقعہ یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو والد نے کہا تھا انہوں نے تو ویسا ہی کیا، لیکن اس کا فائدہ ان کو نہ پہنچا، الٹا نقصان ہو گیا، ایسا ان کو فائدہ تو نہیں ہوا۔ بس ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہمیں کچھ والدین کبھی کرنے کے لیے کہیں اور ہمارا نتیجہ ہماری پسند کا نہ نکلے تو ہم اپنے ماں باپ کو بلیم نہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ یہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر، آپ کی خواہش نہیں ہو رہی کہ آپ او لیولز کے اندر سائنس سبجیکٹس لیں، لیکن آپ نے ماں باپ کے کہنے پر لے لیے، اب آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، اب ماں باپ کو بلیم نہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے کہنے پہ لیے تھے اس لیے میرے نمبر اچھے نہیں آئے۔ یہ نہ کریں، ماں باپ تدبیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے کوشش کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، سارے اسباب استعمال کریں، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ فلا تب تئس بما کانوا یعملون، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی بتا دیا گیا پرانی باتوں کو چھوڑ دو اور اب آگے سوچو، فارورڈ لکنگ بنو۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ کوئی ان کا میجرمنٹ کا کوئی ان کا ہوگا پیالہ، تو وہ انہوں نے انہی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، جب بھائی جانے لگے تو اس کا جو یوسف علیہ السلام کے جو کسٹوڈینز تھے انہوں نے کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازمین نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارش اتر یعنی ایک اونٹ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے پاس تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ رکھوایا تھا میجرمنٹ کا، وہ اپنے بھائی بن یامین کے اونٹ کے سامان میں ہی رکھوایا تھا۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ خرجیاں یوں سمجھ لیں جیسے ٹریولنگ بیگز ہوتے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس مقام کے لیے کہتے ہیں، آپ اور میں ہو سکتا ہے اس مقام پر سوچیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کام ایسا کیوں کیا، اس میں تو ہمیں جھوٹ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بادشاہ کے محل میں رہتے تھے، چاہتے تو ویسے ہی اپنے بھائی کو روک لیتے کوئی بہانہ کر کے۔ لیکن اس مقام کو اسکالرز مشکلات قرآن میں سے ایک مقام کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو پیالے کا واقعہ ہے کہ پیالہ کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا، تو اس کے لیے جو ذہن میں سوال کسی کے آتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا یوسف علیہ السلام نے دھوکا دیا، دھوکا نہیں دیا۔ سکالرز کہتے ہیں مشکلات قرآن میں سے ایک مقام ہے۔ کچھ ایسا ہوا تھا کہ حالات ایسے بنتے چلے گئے تھے کہ بس وہ اس معاملے پر آ کے بات رکی، اس نہج پر آ کر بات رکی کہ پیالہ ان کے بھائی ہی کے سامان میں سے نکلا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اللہ نے گواہی دے دی پچھلی آیت کے لیے۔ ہم پچھلی آیت میں اگر نعوذ باللہ یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ نرفع درجات من نشا، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، یعنی ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے، ہر سکالر کے اوپر ایک اور سکالر موجود ہے، اور تمام سکالرز کے اوپر اللہ رب العزت موجود ہے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ غیبت کر رہے ہیں، کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی، اور سامنے یوسف علیہ السلام ہی کھڑے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ دیا، انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، بڑے ہی برے لوگ ہو تم، منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس مقام پر سکالرز کہتے ہیں کہ جو حکمت والے ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی جذبات کو فوراً دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر دیتے، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اپنا بدلہ، ذاتی بدلہ دشمن سے نہیں لیتے۔ دین کا معاملہ ہو تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن جہاں ذات کی بات آتی ہے وہاں وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہوگا، ایک مرتبہ ایک لڑائی کے اندر ایک شخص کو آلموسٹ حضرت علی نے قابو میں لے لیا تھا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے، تلوار نکال لی تھی، دشمن اسلام تھا۔ اتنے میں اس شخص نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، جیسے ہی اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا، حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار نیام میں بند کر دی۔ اس شخص نے پوچھا، یہ کیا؟ جب میں آپ نے مجھے قابو میں لے لیا تھا اور آپ میرے سینے پر بیٹھے تھے اور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، آپ کو تو فوراً مجھے غصے میں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت علی نے کہا، اب تک میں تم سے جتنا مقابلہ کر رہا تھا وہ دین اسلام کے لیے کر رہا تھا، اب اگر میری تلوار تمہارے اوپر اٹھ جاتی یا چل جاتی تو اس میں میری ذاتی دشمنی شامل ہو جاتی، اور میں اپنی ذاتی دشمنی میں اپنی تلوار سے کسی کا خون جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ یہ ہوا کرتے تھے انبیاء، یہ ہوا کرتے تھے ان کے فالوورز، یہ ہوا کرتے تھے صحابہ. اور یہاں بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کیسے نبی تھے یوسف علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنا ذاتی کسی بھی طرح کا جذبات کا اظہار نہیں کیا. آج کے دور میں آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ ہم اپنا جو ہمارے جذبات ہوں، جو ہماری فیلنگز ہوں، اگر کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہے، اگر ہم بہت زیادہ خوش ہیں، اگر کسی کی بات ہمیں بری لگی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جا کے فیس بک پر دو چار لائنوں کا ایک اپنا پوسٹ لگا کے آ جاتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے. آپ کے پوسٹ سے پتا چل جاتا ہے کس دن آپ اداس ہیں، کس دن آپ خوش ہیں، کس دن کسی نے آپ کو تانا دیا ہے، کس دن کس نے آپ کے ساتھ غصہ کیا ہے، کس دن کسی نے آپ کو بلی کیا ہے، کس دن جو ہے آپ بہت زیادہ اترا رہی ہیں. آپ کی پوسٹ سے پتا چل جاتا ہے. اس چیز کو بھی مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حکمت والے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اپنی پرائیویٹ لائف کو سپلیش نہیں کرتا. یوز کریں ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں سوشل نیٹورکنگ کی شکل میں، مس یوز نہ کریں. ان چیزوں کا استعمال بھی حکمت اور تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی عقل مندی ہے. انہوں نے کہا، اے سراسر ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے. یوسف علیہ السلام سے پتا چلتا ہے، جب انہوں نے کہا نا قالو یا ایوہ العزیز، اس سے پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ مل گیا تھا. بادشاہ تو نہیں تھے، یہ تو روایات میں آتا ہے کہ مصر کے بادشاہ تو ابھی نہیں بنے تھے، جو عزیز مصر کو حاصل تھا آلموسٹ شاید اسی لیول پر یہ بھی آ گئے تھے. اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے. کارنر میٹنگ شروع کر دی انہوں نے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا. یہ وہی بھائی ہے جس نے مشورہ دیا تھا ان کو کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی جگہ پر ڈال کر آ جاؤ. یہ وہی بھائی ہیں. جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، انہوں نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تقدیر کا فیصلہ اگر مرضی کے خلاف ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. یہ تقدیر پر ایمان انسان کو بہت کانٹینٹ رکھتا ہے. میری کہاں شادی ہوئی، میں کس گھر میں پیدا ہوئی، میرے کتنے بچے ہوئے، میری کتنی دوستیں، یہ سب معاملے تقدیر کے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چن کر رکھا ہے. اعمال ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. کس کی کتنی اولاد ہوگی، کس کی شادی کہاں ہوگی، کس کون کس گھر میں پیدا ہوگا، کس سٹریٹا پر پیدا ہوگا، کیا اس کے گھر کے حالات ہوں گے، یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. تو بتا دیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ میرے معاملے میں جو تقدیر لکھ چکا ہے وہی ہو کر رہے گی. تم جا کر اپنے والد سے کہو، یا ابانا ان نبنا کا سرقا، اب آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، کیا انداز ہے؟ وہی بات آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے. جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا، آپ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بچے نہیں کہتے. جب کوئی چھوٹا بہن بھائی غلط کام کرتا ہے تو بڑا بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ فوراً آگے کہتے ہیں، آپ کے بیٹے کا یہ کارنامہ ہے، آپ کی بیٹی کا یہ کارنامہ ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آج کل کے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہزاروں سال کا گیپ تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، شکر ہے سچ بول دیا، نہ بولتے تو کیا کر لیتے یعقوب علیہ السلام. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. یعنی انہوں نے وہی انداز اپنایا جو انداز انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کھونے پر آزمایا اپنایا تھا. آپ دیکھیں یہاں سے پھر پتا چل رہا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. انہوں نے کیا کہا، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا. برے حالات کو چینج کرنے کی آپ اور میں کتنی بھی کوشش کر لیں، کرنے کا کام سب سے پہلے کیا ہے، فصبر جمیل، صبر کریں. اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان سب کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ یعنی اولاد جب بے حس ہو جاتی ہے تو ماں باپ بھی ان کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتے۔ بے حس اولاد لگی ان کو، کتنا میرے سمجھانے کے باوجود بھائی کو چھوڑ کر آ گئے۔ اور کہنے لگا، ہائے یوسف، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب کھوئے کون ہے، رہ کون گیا ہے مصر میں؟ بنیامین۔ اور یاد کس کو کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا چلا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ یعنی کیا ہوا، ان کی آنکھیں سفید کیا پڑ گئی تھیں؟ غم کا اثر ان کی آنکھوں پر آ گیا تھا۔ اور آج بھی آپ کو یہ چیز اندازہ ہوتی ہوگی، اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے ڈاکٹرز ریسرچ کرنے والے سامنے آئیں، ایسے اسپیشلسٹ سامنے آئیں کہ جو اس چیز کو الفاظ میں بیان کر سکیں کہ کس طرح سے جب انسان پر غم آتا ہے اور انسان روتا ہے تو کیا چیز ٹریگر کرتی ہے جس سے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک سائنس کے کرنے کا کام ہے۔ کہا جاتا ہے روایات میں کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ آلموسٹ چلی گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا، خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اکیلے میں ابا بیچارے جو ہیں وہ غم منا رہے ہیں، وہ بھی ان کو پسند نہیں آ رہا، بولیں تو مسئلہ، نہ بولیں تو مسئلہ۔ اس نے کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اس سے میں یہ پتا چل رہا ہے، جب یوسف یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، زندگی میں جب ہمارے بھی کبھی اداسی آئے، جب کبھی غم آئے، جب کبھی ان پلیزنٹ سچویشن آئے، ہم ان معاملات کے اندر اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ سے مدد مانگے، گڑ گڑا کر مدد مانگے، اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ غم کو دور کر دے گا۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اور اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ کیا سے اللہ نے ان کا غرور توڑا، وہ جو کہتے رہتے تھے نحنو اسبا، ہم تو ایک جتہ ہیں، اب اس ایک بھائی سے خیرات لینے آ گئے۔ یہ ہے تقدیر کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑ دیا۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بڑے چلاک ہو، تم نے کیا، بس یہ پوچھا کہ تم نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ چونک کر بولے، ہائیں، کیا تم یوسف ہو؟ فوراً پہچان گئے۔ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اگر آپ کو بھی آپ کے کسی رشتہ دار نے ستایا ہو، غم دیا ہو، تو آپ اپنی اس آیت کا ورد کرتی رہیں، اللہ آپ کو صبر دے دے گا۔ انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کسی رشتہ دار نے آپ کو پریشان کیا ہے تو آپ اس آیت کا ورد کریں، آپ کو دیکھیں دل کو سکون مل جائے گا۔ اپنے رب کے بارے میں سوچتی رہیں کہ اللہ، میں آپ سے تقویٰ مانگ رہی ہوں، مجھے صبر دیں اور مجھے آپ ہی اس کا اجر دیں گے۔ انہوں نے کہا، باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، لا تثریب علیکم الیوم، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہوتی ہے اعلی ظرفی۔ انسان بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو لیکن بدلہ نہ لے، اللہ کی خاطر معاف کر دے۔ حق پر ہوتے ہوئے جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی گارنٹی دی ہے۔ اس اعلیٰ ظرفی کا ہمیں اپنے خاندانوں کے اندر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کا حق ماریں، آپ معاف کر دیں، لوگ آپ کا دل دکھائیں، آپ معاف کر دیں، آپ ان کے ساتھ نارمل رہیں، آپ ان کے ساتھ نارمل گفتگو کریں، آپ ان کے ساتھ نارمل ایٹیٹیوڈ رکھیں، اللہ کی خاطر، کسی انسان کی خاطر نہیں، کسی تعریف کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر۔ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا، ابھی دیکھیں بیٹے مصر سے روانہ ہوئے کنعان کے لیے، یعقوب علیہ السلام ابھی کہاں ہیں؟ کنعان میں ہیں، اور کنعان میں کہہ رہے ہیں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اسکالرز اتنی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب کنویں میں یوسف علیہ السلام چند کلو میٹر پر پڑے ہوئے تھے تب تو ان کو خوشبو نہ آئی یوسف علیہ السلام کی، اور اب سینکڑوں میل سے جو فاصلہ چلنا شروع ہوا ہے اس کی خوشبو آ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اس قانون کی معاملہ کر سکتا ہے، اور اس قانون کے ساتھ اپنی مرضی کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے کیا کہ اب ان کو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیں گھر کے لوگ کون تھے؟ بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے، بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اتنی بدتمیز ہیں، سسر سے کہہ رہی ہیں کہ آپ تو اپنے پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. آپ بولیں ذرا اپنے سسر کو، پھر دیکھیں شام میں آپ کی ساس اور آپ کے شوہر آپ کا کیا حال کرتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ بولیں میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن دیکھیں اندازہ ہو رہا ہے کیا کہ جب بیٹے اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے تو ان کی بیویاں بھی ان کے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتی. اگر بیٹا ماں باپ کو عزت دے گا، مقام دے گا، ان کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے وہ صلہ رحمی والا رکھے گا، تو جو ان کی بیویاں ہوں گی، جو ان کے بچے ہوں گے، وہ بھی ان کو والدین کو مقام دیں گے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی واپس آ گئی. تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اپنے معاملے میں بھی اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. اب کیا ہوا؟ یہاں پر پتہ چلتا ہے، روایات بتاتی ہیں اور ان الفاظ سے قرآن کے معلوم ہوتا ہے کہ پورا کنبہ ان کا مصر میں شفٹ ہو گیا. پورا کنبہ کا مطلب سارے بھائی، سارے بھائیوں کی بیویاں اور ان کے سارے بچے. جو رشتہ خون کے رشتے کے سبب بن رہا تھا، اول القربا والے سب کے سب، بھابیاں دیور سب آ گئے. یہ ہے یوسف علیہ السلام کا اخلاقی حسن جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. یہ ہے خوبصورت صبر ان کا جو آپ کو اس صورت میں نظر آتا ہے. ہم تو فزیکل بیوٹی، فزیکل پرفیکشن ڈھونڈتے رہتے ہیں، آپ کو یہاں ان کے صبر کی خوبصورتی نظر آئے گی، ان کے اخلاق کی خوبصورتی نظر آئے گی، ان کی اعلیٰ ظرفی کی خوبصورتی نظر آئے گی. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا. اسلام نے تعظیمی سجدہ، اسلام آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت آنے کے بعد تعظیمی سجدے کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا. اب نہ سجدہ تعظیمی ہے کسی کے لیے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ عبادت ہے، صرف اور صرف اب یہ چیز اللہ کے لیے حلال رہ گئی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یعنی جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو ان کو اپنا خواب یاد آ گیا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. آپ کو اور مجھے یہاں سے یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ اپنے غم کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آپ صبر کب کر سکتے ہیں؟ جب اپنی پرانی مشکلات کو اگنور کر دیں، بھول جائیں، اس کا ذکر نہ کریں، اس کا تذکرہ نہ کریں، اس کے مقابلے میں نعمتوں کا تذکرہ کریں. آپ اپنے غم کے مقابلے میں نعمتوں کا تذکرہ کریں گی، آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مفسرین کے مطابق تین ادوار آئے. ایک دور ان کا جو پہلا تھا بھائیوں کے ظلم کا تھا. آپ دیکھیں یہاں انہوں نے کیا ذکر کیا، انہوں نے ڈائریکٹ کیا ذکر کیا، مجھ پر میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا. پہلے دور کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا. کیوں نہیں کیا ذکر اس کا؟ اس لیے کہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے، اور جب ایک دفعہ آپ معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ احسان نہیں جتاتے اور کسی کے عیب کو بار بار نہیں بتاتے، ورنہ معاف کرنا یا نہ کرنا برابر ہو جائے گا. دوسرا دور تھا جیل میں گئے. اس کا بھی ذکر نہیں کیا. ذکر کس کا کیا؟ وہاں سے نکلنے کا. کس وجہ سے جیل میں گئی اس کا بھی ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ ایڈمٹ کر چکی تھی کہ ہماری غلطی تھی, تو اس کو بھی معاف کر دیا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے کردار میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اعلیٰ ظرفی ہمارے کردار میں ہی پیدا کرے. اور ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کر رہے, کس کا ذکر کیا انہوں نے؟ کہ آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. یہ انداز ہے نعمتوں کو اپنی بار بار ایڈمٹ کرنا کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور یہ نعمت ہے, جو نہیں ہے اس کا ذکر ہی نہ کرنا تاکہ انسان کے اندر کسی قسم کی ڈپریویشن نہ آئے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب, تو نے مجھے حکومت بخشی, مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یعنی نیک صحبت میں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرمائے. اور دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتنے نیک ہیں, اتنے اعلیٰ ظرف ہیں, اتنے اخلاق والے ہیں, اتنے ماں باپ کے ساتھ جو ہیں وہ بہترین فرما برداری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, اتنا بھائیوں کو درگزر کرنے والے ہیں, لیکن اپنی نیکی کا غرہ نہیں ہے, پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے آج اگر میں نیک ہوں تو ضروری نہیں ہے اللہ میں کل بھی نیک رہوں, تو اللہ مجھے آپ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اپنی سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ آپ ہی کی مدد ہمیں ہر لمحہ درکار ہے. تو دعا اس چیز کا سہارا ہوتی ہے, اس چیز کا انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو اپنی پچھلی نیکیوں پر کوئی غرہ نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کا دینے والے نہیں ہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. اکثریت دو نعمتوں کو ضائع کرتی ہے, اور وہ حدیث کے مطابق کون سی دو نعمتیں ہیں؟ صحت اور دوسرا کیا ہے؟ وقت. صحت اور وقت کی انسانیت قدر کم کرتی ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ نہ جائے گی؟ یعنی شعور کے ساتھ میں اس سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. اس کی طرف اب دیکھیں, آگے بات آئے گی. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, پورے شعور کے ساتھ میں چل رہا ہوں. علی بصیرتن, بصیرہ کہتے ہیں آپ کی انٹلیکٹ کے ساتھ, اپنے پورے شعور کے ساتھ, انسائٹ کے ساتھ میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں. ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں, اور میرے ساتھی بھی. اللہ پاک کے شرک کرنے والوں سے اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آج مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی شعوری مسلم, کانشیس مسلم بننے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی سلیم فطرت, سلیم عقل کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلیں. عقل کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیں, عقل کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائیں. اور عقل کو کس کے پیچھے چلائیں؟ وہی کے پیچھے چلائیں. علی بصیرتن, میں پوری انسائٹ کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوں. میں بورن مسلم تو ہوں لیکن میں نے پورے شعور کے ساتھ سیلف ڈسکوری کر کے ایمان کو سمجھا ہے, شریعت کو سمجھا ہے. اے نبی, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے, اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے جو انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے, لوگوں نے جواب نہ دیا, یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. یعنی لوگ کیا سمجھے گی جو پیغمبر کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, کوئی قیامت نہیں آتی. تو جب قیامت آئی نہیں تو وہ سمجھے شاید انبیاء جھوٹ بول رہے ہیں, اور جب ان کو یہ لگا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں, اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں انہی کی تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. و تفصیل کل شیء ہدى و رحمة لقوم یؤمنون، جو اس وحی کو مان لے اپنے عقل اور شعور کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر ایمان کو اڈاپٹ کر لے گا. اور ایمان کون سا؟ پہلے اقرار باللسان ہوگا، پھر تصدیق بالقلب ہوگا. آپ دیکھیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ یوسف کا اختتام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر عفو و درگزر سے کام لینے کو بہت پرومیننٹ کیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کو کیسے حل کرو، یہاں سے سبق لو. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے، اس صورت میں ہم کسی چیز کے لیے کیا غور کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے اور اس کو خوبصورت بچہ چاہیے تو وہ اس صورت کو پڑھتی رہے، اس کی تلاوت کرتی رہے. اس چیز کی سند کہیں سے نہیں ملتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبا تابعین سے. ہمیں جو یہاں بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اپنی فطرت کے حسن کو نکھارو، اخلاق کے حسن کو نکھارو، اعلیٰ ظرفی کا حسن لے کر آؤ، افو و درگزر کا حسن لے کر آؤ، رشتہ داروں کو اذیت نہ دو، اور خاص طور پر وہ رشتہ دار جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے تمہیں اذیت دی ہے، جنہوں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم آگے بڑھ کر ان کو معاف کر دو. یہ ہے سورہ یوسف کی تھیم. اور دوسری تھیم اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کیا ہے، نوجوانوں کے لیے کہ جب ایسا ماحول ملے جو پروورٹیڈ ماحول ہو، جہاں پر گناہ کے قدم قدم پر آپشنز موجود ہوں، وہاں کیسے ایک نیک بندہ اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی شریعت پر قائم رکھ سکتا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگ کر اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر کے. ورنہ آج جتنے ٹیمپٹیشنز آپ کی اور میرے ارد گرد ہیں، ینگ بچے بچیوں کے ارد گرد ہیں، بہت مشکل ہے. جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، تو ہم انسانوں کی کیا ویلیو؟ تو ہمیں تو بہت زیادہ اس حبل اللہ سے جڑ کر رہنا ہے، اس قرآن سے جڑ کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ یوسف والا اخلاق جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہی اعلیٰ ظرفی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ رعد، رعد کا مطلب ہوتا ہے تھنڈر، بادل کی گرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے. یعنی یہ کلام کسی اجنبی کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تمہارے مالک کی طرف سے آیا ہے، تو خوشی خوشی اس کو قبول کرو. آنکھیں بند کر کے اس پر عمل نہ کرو، آنکھیں کھول کر اس پر عمل کرو، اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو عمل میں لے کر آؤ، اس کو اپنی زبانوں سے ادا کرو. آپ کی زبانوں سے قرآن کب ادا ہوگا؟ جب آپ اپنی عقل کے گلاس کو قرآن کے علم سے بھرتی چلی جائیں گی. آپ چاہیں کہ گلاس میں سے پانی باہر آ جائے، ٹاپ تک آ جائے، ٹاپ تک کیسے آئے گا؟ آپ اس میں پانی ڈالتی جائیے، یا آپ اس کو پانی کے سورس کے نیچے رکھ دیں تو وہ ٹاپ تک آ جائے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان سے اللہ کا کلام ادا ہو، آپ اپنی عقل کے گلاس کے اندر قرآن کا علم ڈالتی جائیے، انشاءاللہ آپ کی زبان سے قرآن ادا ہوگا. لیکن اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر ایک حقیقت اور بتا دی جو بہت تلخ حقیقت ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر نہیں آتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں، آگے آ جائے گا، جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ سہارے انسانوں کو نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں فلاسفرز کا، فلسفے کا جتنا بھی معاملہ دور دورہ رہا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کائنات بنانے کے بعد اپنی خلاقی کا ذکر کیا، اور فلاسفرز نے ہمیشہ سے اس بات کو ریجیکٹ کیا کہ کوئی اللہ ہے جو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. انہوں نے خالق کو تو کسی حد تک مان لیا، کنٹرولر گاڈ کو نہیں مانا. تو یہاں بتا دیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو سارے معاملے کرتا ہے، اسی نے آسمان ایسا بنایا ہے جو تمہیں بغیر سہاروں کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. अल्लाह है जो आसमान के ऊपर कैसे गैसेस को लेकर जाता है, फिर गैसेस वहां ठहर जाती हैं और उन गैसेस के कॉम्बिनेशन की वजह से आपको और मुझे आसमान जो है ये स्काई ब्लू कलर का नजर आता है। फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जरवा फरमा हुआ और उसके आफ्ताब और महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निजाम की हर चीज हर एक मुकर्रर वक्त के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। आयात आफाकी की तरफ इशारा है। आयात कहते हैं निशानी को। इंसान तीन तरह की निशानियों से रब तक पहुंच सकता है। उनमें से एक है आयात आफाकी, यानी कायनात में यूनिवर्स में जो अल्लाह की बनाई हुई निशानियां हैं। दूसरी है आयात अनफुसी, यानी आपके और मेरे अपने जिस्मों के अंदर जो सिस्टम काम कर रहे हैं उसकी परफेक्शन को देखकर आप और मैं अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह को पहचान सकते हैं। और तीसरी है आयात कुरानी, कुरान का इल्म आपको और मुझे अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट अल्लाह की मार्फत दे सकता है। यहां पर आयात आफाकी की तरफ इशारा किया गया कि कायनात को देखो कितनी शानदार अल्लाह ने बनाई है, कायनात को देखो कैसे अल्लाह की फरमा बरदार है, और ये फरमा बरदारी ही है जिसकी वजह से ये दुनिया वालों के लिए फायदा मंद बनी हुई है। अगर ये जरा सी भी नाफरमानी दिखाए कायनात तो दुनिया के अंदर तो तबाही आ जाए। तो ए इंसान, तुम क्यों अल्लाह के नाफरमान हो? वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसने पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह ताला ने किसके लिए सब किया है? इंसान के लिए। सारी चीजें इंसान को सर्व कर रही हैं। तुम्हारा पिकनिक करने का दिल चाहता है, जाओ दरिया के पास जाकर पिकनिक करो, तुम ग्रीनरी के करीब जाकर बैठ जाओ। सारा दिन ये जो हम आप और मैं कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहते हैं उसकी वजह से थकावट हो जाती है, तो जाओ जाकर तुम थोड़ा वक्त ग्रीनरी के अंदर गुजारो। आप देखें जैसे कलर्स के अंदर डिफरेंट सूदिंग इफेक्ट्स होते हैं, ग्रीन कलर जो है वो आपको रिलैक्स कर देता है बिल्कुल। इसलिए आप जब किसी ऐसी जगह से होकर आते हैं जहां पर आपको नेचर ज्यादा नजर आती है, ग्रीनरी नजर आती है, स्प्रिंग नजर आते हैं, जंगल नजर आता है, पौधे नजर आते हैं, फूल फल नजर आते हैं, परिंदे चहचहाते हुए नजर आते हैं, आप एकदम से अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। आप कराची में रह रही हो एक महीना और आप एक हफ्ता नॉर्दर्न एरियाज में रहकर आइए, फिर देखें आपको कितनी फ्रेशनेस महसूस होगी। तो अल्लाह ताला ने कायनात की तरफ इशारा किया और शायद स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान जो ग्रीनरी में इतना ज्यादा रिलैक्स रहता है, जन्नत भी तो ग्रीन है, जन्नत भी तो अल्लाह ताला ने घने दरख्तों के साथ बनाई है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे वालिदैन जो थे हजरत आदम और बीबी हव्वा, उनका पहला घर जन्नत था, तो शायद हमें नॉस्टैल्जिया होता है ग्रीन कलर देख के, हमें वो जन्नत का घर याद आता है। हो सकता है हमारी जीन्स में वो चीज हो, वल्लाहु आलम। अल्लाह ने तो कायनात की तरफ इशारा कर दिया। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं। आपको पता होगा अभी रिसेंटली ही कुछ सालों पहले ही ये चीज सामने आई बॉटनी के अंदर कि पौधों के अंदर भी नर और मादा होते हैं, वरना आज से 100 साल पहले लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे। वही दिन पर रात तारी करता है, उन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र से काम लेते हैं, यानी अल्लाह पर जो तफक्कुर करते हैं। और देखो जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाकया हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनमें से कुछ अकेहरे हैं और कुछ दोहरे। सबके डिफरेंट शक्लें, सबके डिफरेंट रिजल्ट, सबके डिफरेंट जायके, सबको एक ही पानी सैराब करता है। अल्लाह ताला ने कह दिया सबको एक ही पानी सैराब करता है, बिल्कुल जैसे एक ही जमीन के अंदर अगर आप एक बाग लगा दें खजूर का, एक बाग लगा दें सेब का, एक बाग लगा दें आम का, तीनों के फ्लेवर्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। इसी तरह से तफक्कुर करने वाला यह समझ जाएगा कि कुरान की एक ही बारिश बरसती है। यहां पर एक ही जैसा कुरान सबों को सुनाया जा रहा है, लेकिन हर कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से उससे फायदा उठा लेगा, हर कोई अपनी सलाहियत के हिसाब से अपने आप को पॉलिश कर लेगा, हर कोई अपनी अकल और अपनी इंटेलेक्ट और अपने ईमान के हिसाब से अपनी सलाहियतों को अनलॉक कर लेगा। बिल्कुल इंसानों को फलों के साथ तशबीह दी गई, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का कौल ये है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, ये जहन्नमी हैं। उलाइका असहाबुन्नारी हुम फीहा खालिदून, और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। کس چیز کا فرق ہے؟ بس نیت کا فرق ہے. جس کی نیت جتنی خالص اس کا عمل کا پھل اتنا میٹھا. جتنا تقوی جتنا اس کا عمل اتنا اس کو اللہ پرخلوص طریقے سے نواز دیتا ہے. اس لیے کہ اس کا تقوی بہترین تھا, اس کی نیت پرخلوص تھی, تو اللہ نے اس کا عمل کا پھل بھی بہت اچھا لگایا, اس کی طرف اشارہ کیا. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. آپ دیکھیں, جب اللہ نے کہا کہ برابر برابر نہیں ہو سکتا معاملہ, ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی, اسی میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے, اسی میں ابو جہل بیٹھتا تھا, لیکن دونوں کا اپنے پوٹینشیلز کو واضح کرنے کا معاملہ بالکل مختلف رہا. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے, کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری, تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. یعنی اب رسول تو نہیں آئیں گے, تو اب اس امتیوں کے اندر, ہماری امتی کے اندر ہاد کون ہوگا, ہدایت دینے والا کون ہوگا, جو اللہ کی طرف بلائے, جو اللہ کے دین کی طرف بلائے, جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے, وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. آپ دیکھیں آج کتنی ترقی کر لی ایمبریولوجی نے, فیٹوسکوپ رکھ کے عورت کے ووم کے اندر اس سٹیج سے شروع کر دیا معاملہ تصویریں لینے کا اور ویڈیو اور ڈاکیومنٹری بنانے کا, جس میں اووم بننا شروع ہوتا ہے, اور فرٹیلائزیشن سے لے کر 9 مہینے کی ڈیلیوری تک ساری چیزوں کی ڈاکیومنٹری بن گئی کیمرے کی آنکھ کے اندر. تو کیا معاملہ ہے آج کے کفار کا, آج کے ان مسلمانوں کا جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں عمل سے کفر کرتے ہیں, کہ ان کو دنیا کی ساری مخلوقات نظر آتی ہیں, تخلیق نظر آتی ہے, خالق نظر نہیں آتا. تو انہی کی طرف معاملہ کیا گیا, اور کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھنا ہی نہیں چاہا, دیکھنے کی خواہش ہی نہیں کی. بتا دی گیا اللہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر ہے. یہاں مادہ کی بات کی ہے, صرف عورت کی بات نہیں کی. اللہ کے لیے کہا گیا مادہ, اللہ ہر مادہ کے رحم کو جانتا ہے, چاہے وہ پودوں کا مادہ ہو, چاہے وہ جانوروں کا مادہ ہو, چاہے وہ انسانوں کے اندر مادہ ہو. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب یکساں ہیں. یعنی اللہ تو سب کو جانتا ہے, اللہ کی نظر میں جو چیز ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے وہ ہے انسان کا عمل. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں, جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یعنی کون؟ ہمارے محافظ فرشتے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سے ہٹ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے, صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں. کوشش کریں فجر کے بعد صبح کی دعائیں پڑھیں, عصر اور مغرب کے درمیان اپنی شام کی دعائیں پڑھیں. اگر مثال کے طور پر آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس عورت کو شام کو 3 بجے 4 بجے ٹھوکر لگے گی اور اس کی خدا نخواستہ ہڈی فریکچر ہو جائے گی, صحیح, لیکن وہاں ایک کنڈیشن ہوگی. لیکن اگر اس نے تقدیر کی کتاب میں کنڈیشن ہوگی, لیکن اگر اس نے صدقہ دے دیا یا دعا پڑھ لی, تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو صدقہ اور دعا یہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے, دعا موت کو بھی ٹال سکتی ہے, صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں, اپنے بچوں کو صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی ضرور تلقین کریں. اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے, ڈھال کا کام کرتی ہے. حقیقت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی. اور ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ قوم ہیں جو بن کر بگڑے ہیں. مسلمان امت کی ہسٹری تو اٹھا کر دیکھیں, مسلمانوں کی ہسٹری تو اٹھائیں آپ, پھر آپ کو پتا چلے گا. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی, نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہے. آپ اگر قوموں کا رائز اینڈ فال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی قوموں کو عروج ملتا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اسے خود اپنی حالت بدلنے کا احساس اور خیال نہ ہو. کن قوموں کو ترقی ملتی ہے؟ ان قوموں کو جو محنتی ہوتی ہیں, جفا کش ہوتی ہیں, جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہوتا ہے, جن کے اندر کام کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتا ہے, جن کے اندر ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے, جو لائل ٹو کاز ہوتے ہیں, وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جو علم دوست ہوتی ہیں, جو اپنے اعلیٰ ہدف بناتی ہیں, اعلیٰ ٹارگیٹس بناتی ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. آج اس امت میں اگر ہم بات کریں مسلمان امت کی, تو آج اس امت میں ایک بیسک چیز کو اگر ہم دیکھیں, وقت کی پابندی. کیا ہمارے اندر وقت کی پابندی ہے؟ محنتی ہونا, جفا کش ہونا, ڈیڈیکیٹڈ ہونا, لائل ٹو کاز ہونا, علم دوست ہونا, علم کے ساتھ اپنا معاملہ اٹیچڈ رکھنا, لوگوں کو معاف کر دینا, وہ سب ایک طرف کر دیں, صرف ایک چیز, وقت کی پابندی. کیا آج مسلمان امت میں وقت کی پابندی ہے؟ مسلمان امت میں وقت کی پابندی بالکل نہیں ہے. تو جو اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا, وہ ان ساری کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. جو اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں, ان کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جاتے ہیں. آج ہماری امت کے اوپر شام ہے. امید ہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر کامیابی کا سورج جو ہے اس کو رائز کرے, اور ہوگا انشاءاللہ. جو اتنا قرآن پڑھنے والے لوگ نکل رہے ہیں, جو اتنا لوگ قرآن پڑھنے میں وقت لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل کھولے گا عمل کرنے کے لیے. لیکن آپ اور میں جب تک نہیں بدلیں گے, جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی, جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن نہ کر لیں, اور اس کے بعد اس شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کر لیں. اس شریعت میں اٹیچ کرنے سے ہی آپ کی اور میری کامیابی اور آپ کی اور میری زندگی میں برکتیں ہیں. ایک بچوں کا رزلٹ خراب آ جائے تو ہمارے بی پی لو ہو جاتے ہیں. مسلمان بہت اپنی کمزور نروز والے نہیں ہوتے. ہمیں تو یہ کہنے کی عادت ہو گئی, ہم کہتے ہیں میں بہت سینسیٹیو ہوں. ہم میں سے سبھی یہ کہیں گے میں بہت سینسیٹیو ہوں. کون ہے جو سینسیٹیو نہیں ہوتا؟ آپ یہ سوچیں, ابھی آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے, یوسف علیہ السلام کیا اپنے لیے سینسیٹیو تھے؟ نظر تو نہیں آ رہے. جو سینسیٹیو اپنے آپ کو کہتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ بہت سیلف سینٹرڈ ہے. اس کو صرف اور صرف اپنی ذات نظر آتی ہے, اس کو دوسرے کے فائدے کی فکر نہیں ہوتی, اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر اس کے سسرال سے جوڑے جو ہیں وہ زینب مارکیٹ سے آ جائیں تو ماؤں کے بی پی لو ہو جاتے ہیں. امت بنیں گے ہم؟ ہمارے سارے غم یہ رہ گئے کہ کہاں سے جوڑا بنا, کہاں سے جو ہے فرنیچر آیا, کس ہال میں جو ہے وہ بکنگ ہوئی ہے ولیمے کی, کس جگہ پر جو ہے وہ شادی ہوگی, کون سا جو ہے وہ ویڈنگ پلانر آئے گا. ہمارے تو یہ مسئلے رہ گئے. ہمارے یہ غم کہاں رہے کہ ہم جفا کش بنے, ہم محنت کرنے والے بنے, ہم ڈیڈیکیٹڈ بنے, ہم علم دوست بنے. علم حاصل کرنے کی کس کو فکر ہے؟ آج کے بچے بھی جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا تھا, آپ مسلمان امت سے پوچھتے تو مسلمان امت کے لوگ بتاتے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے بارے میں جانے, اپنے مقصد کے بارے میں جانے, اور اس دنیا کو رہنے کے لیے بہترین جگہ بنا سکے. آپ آج کے بچے سے پوچھیں, بیٹا تمہیں یہ ڈگری کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ مجھے اتنی سیلری جو ہے وہ ارن کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے یہ کریئر اڈاپٹ کرنا ہے, مجھے منی میکنگ مشین بننا ہے. آج کون سا بچہ کہتا ہے ڈاکٹر بنتے ہوئے, ایم بی بی ایس کرتے ہوئے, کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے؟ آج سے 40 سال کے پہلے کی نسل کہتی تھی جب ایم بی بی ایس کرنے لگتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں, ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. آج کے بچے بالکل نہیں کہتے, اور وہ سچ کہتے ہیں. وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے ایم بی بی ایس پڑھتے بھی نہیں ہیں. جب وہ اتنی مہنگی پڑھائیاں کرتے ہیں, ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ جو اتنا ہم پر پیسہ لگا ہے, اب ہم نے یہ پیسہ جو ہے واپس کھینچنا ہے. ان کے ذہنوں کے اندر مال و دولت کے سٹینڈرڈ تو سیٹ ہیں, ان کے ذہنوں کے اندر افو و درگزر کے, علم دوستی کے, لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کے, لوگوں کو معاف کر دینے کے, لوگوں کے لیے سینسیٹیو ہونے کے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہیں. اور یہ کس نے سیٹ نہیں کیے؟ ہم کہیں معاشرے نے, ہم کہیں زمانے نے, ہم کہیں یہ وقت ہی ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی جس کا مفہوم آتا ہے, اللہ نے کہا زمانے کو برا نہ کہو, اس لیے کہ زمانے میں میں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانے میں میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے زمانہ ڈکلیئر کیا ہے, کیسا بنایا ہے. انسان اپنے اعمال سے حالات کو مولڈ کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کیسے حالات ہوں گے؟ جیسے میرے اعمال ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جو اوپر سر پر آ کر حکمران بیٹھیں گے وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے. امکم اعمالکم, تمہارے سروں پر آنے والے حکمران تمہارے اعمال جیسے ہوں گے. ہم اپنے حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنے اعمال کو ایک نظر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے, آپ کا اور میرا کیا معاملہ ہے. شاعر نے کہا ہے نا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساسیں ضیا جاتا رہا. ہمارے ڈسکشنز کیا ہیں, ہم امت بنیں گے, ہماری قوم بدلے گی, ہم اسلام پڑھنے آتے ہیں, ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ابایا پہنے کہ چادر پہنے, چادر پہنے تو کون سے رنگ کی پہنے, ابایا پہنے تو کس رنگ کا پہنے, اسکارف پہنے تو کیا ڈائمنڈز ہو یا امبرائڈری ہو, اچھا امبرائڈری بھی نہ ہو تو لیس لگا لیں, اچھا لیس نہ ہو تو پھر ایسا کریں کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے بلاک پرنٹ کرا لیں. یہ ہمارے ڈسکشنز ہیں. تراوی پڑھیں تو آٹھ پڑھیں گے بیس پڑھیں, اچھا آٹھ پڑھیں گے سنت ہوگی تو بیس پڑھیں گے تو کیا گناہ ہوگا, اچھا وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیں تو کیا پھر ہم سحری کے وقت نہ پڑھیں, جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا. یہ ہے ہمارے ڈسکشن. ہم بنیں گے امت, دین کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہ کریں, اور ڈسکشن برائے ڈسکشن کے لیے ہم اپنے آپ کو ہر وقت موجود رکھتے ہیں. سجدہ کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, دین کا جز اپنائیں یا دین کا کل اپنائیں, ہمارے ڈسکشنز اسی کے اندر رہ گئے ہیں. کون سا فقہ درست ہے, کس کو فالو کروں, کس کو چھوڑ دوں, یہ باتیں شارٹ انسٹنٹ طریقے سے کسی کو بھی نہیں آئیں گے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, علم دوست بن جائیں, علم حاصل کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس قوم کے اندر تبدیلی آئے, اس امت کے اندر تبدیلی آئے, آنے والی نسل کو ہم کوئی اچھی اپنے لیے لیگیسی چھوڑ کر جائیں, تو آپ کو سب سے پہلے ڈسپلن ہونا ہوگا. اور ڈسپلن ہوں گے تو زندگی میں وقت نکلے گا, مینج کر سکیں گے. وقت نکلے گا تو اس کو علم حاصل کرنے میں لگائیں. علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور میرے اور آپ کے اندر تو بیسک ٹریٹس نہیں ہیں جو مسلمانوں میں ہوتی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک, اللہ سے ڈرنا جلوت میں اور خلوت میں, یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو. دوسرا, عدل و انصاف کی بات کہنا غصے میں اور رضا مندی میں. دیکھتے جائیں ان میں سے کون سی ہے ہمارے اندر, ذرا بتائیے گا. تیسرا, میانہ روی پر قائم رہنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو. کیا ہے یہ؟ وردا بالقلیل, تھوڑے پر راضی رہنا. چوتھا ہے, اہل قرابت سے تعلق جوڑنے کا. اللہ جن رشتوں سے جڑنے کا کہتا ہے, ہمارا سب سے زیادہ انہی کے ساتھ اختلاف کا معاملہ اور انہی کے ساتھ پھوٹ کا معاملہ ہوتا ہے. پانچواں ہے, ان کو بھی دو جنہوں نے تمہارا حق مارا ہے. ہم دیتے ہیں, ہم سب سے پہلے اس سے چھین لیتے ہیں جس نے ہمارا حق مارا ہے. چھٹا ہے, معاف کر دو جس جو تم پر ظلم کرے. ہم معاف کرتے ہیں, ہم تو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. ہم تو لوگوں کے تانوں کو, لوگوں کی نظروں کو, لوگوں کی گفتگو کو ایسے یاد رکھتے ہیں, اور اتنا اپنے زخموں کو کھرچ کھرچ کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے زخموں کو ہیل بھی نہیں ہونے دیتے, بھولتے بھی نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھ لیں گے, پڑھ کر بہت مزہ آئے گا, سورت کو پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا, سورت کی تلاوت سنتے ہوئے مزہ آئے گا, لیکن جب سورت پر عمل کرنے کی باری آئے گی ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم نے کب قرآن پڑھا تھا, کب سورت سنی تھی, کب اس کے اعمال میری زندگی میں نظر آنے چاہیے تھے. پھر کیا ہے, معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے. خاموشی میری تفکر کی خاموشی ہو. ہماری خاموشی پلاننگ کی خاموشی ہوتی ہے. وہ جو میری نن نے مجھے اس دن سنائی تھی نا باتیں, اب میں جب اس سے ملوں گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی. ہماری خاموشی تو ایسی مکر کی خاموشی ہوتی ہے. ہم چالیں چل رہے ہوتے ہیں خاموشی کے اندر. میری گفتگو ذکر کی گفتگو ہو. جب بات کریں حق کی بات کریں, عدل کی بات کریں, اللہ کی بات کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. آپ جس محفل میں جائیں دو منٹ, ایک منٹ, تھرٹی سیکنڈ, فورٹی سیکنڈ اللہ کی بات کر کے آ جائیں. اور نظر عبرت کی نظر ہو. ہم لوگوں کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ہم اتنی قوموں کے قصے پیچھے پڑ آئے, آگے بھی اتنی قوموں کے قصے پڑھ لیں گے, ہم کب ان سے عبرت لیتے ہیں؟ کوئی قوم بے حیائی سے ہلاک ہوئی, کوئی قوم شرک سے ہلاک ہوئی, کوئی قوم فائنینشیل ڈس آنیسٹی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی, کوئی قوم جو تھی وہ اپنے انبیاء کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. ہمارے اندر ہر قوم کی خرابی کی جھلک نظر آتی ہے. کیسے بدلے گی یہ قوم؟ کہاں سے تبدیلی شروع ہوگی؟ کون بدلے گا؟ آ کے لیڈر نہیں آئے گا کوئی. پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. لیڈر کہاں سے آئے گا؟ ہم ہی میں سے نکلے گا نا لیڈر. اور کہاں سے آئے گا؟ جو انبیاء آیا کرتے تھے، جو رسول آیا کرتے تھے، انہی قوموں میں سے آیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے انہی قوموں کے اندر وہ ٹریٹس موجود ہوتی تھیں. آج اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی اچھا لیڈر آئے گا تو وہ انہی لوگوں میں سے نکلے گا جو آپ اور میں ہیں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو علم دیں، اپنے بچوں کو تیار کریں لیڈر بننے کے لیے. اپنے بچوں کے اندر بچپن سے یہ بات ڈال دیں، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. دین کو ریپرزینٹ کرنے والے بنو، دین کے ایمبیسڈر بنو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو، چاہے کتنے بھی ایلیٹ اسکول میں ہو. آپ دیکھیں حق کے اندر اپنا وزن ہوتا ہے، حق کا اپنا روب ہوتا ہے. آج نہیں تو کل لوگ اس روب کے اندر آ ہی جائیں گے. اور یہ روب کسی انسان کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کلام کا اور یہ اللہ کی شریعت کا ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو تعلیم عام کرنی پڑے گی. اور تعلیم عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کو مہنگے سے مہنگا کرتے جائیں. کتنے پرسنٹ لوگ پاکستان کے تعلیم یافتہ ہیں؟ پاکستان میں 33% لٹریسی ریٹ ہے. اور یہ 33% وہ ہیں جن میں سے 20% وہ ہیں جو صرف اپنا سگنیچر کر سکتے ہیں. 13 سے 15% صرف پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کے اندر. میجورٹی پاکستان کی آبادی جاہل ہے. کیسے اس قوم کی حالت بدلے گی؟ کہاں سے بدلے گی؟ ذرا باہر جا کر دیکھیں یونیورسٹیز کو کیا گرانٹ دی جاتی ہیں. بل گیٹس فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے پورے کا پورا، جو یونیورسٹیز کو فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہے وہ وہاں پر سپورٹ کرتا ہے. اسٹوڈینٹس کے اسکالرشپس لگتے ہیں. گرانٹ کرنی پڑے گی. ہم اپنا مال اپنے ہی لیے سمیٹ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنا مال اپنی ہی اولادوں پر خرچ کرتے ہیں. آج دین کو پیسے کی ضرورت ہے، آج یونیورسٹیز کو پیسے کی ضرورت ہے، آج ہاسپٹلس کو پیسے کی ضرورت ہے، آج جیلوں کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم مسلمان اپنے پیسے گننے میں مصروف ہیں. آپ سوچ لیں پھر قوم کی حالت کیسے بدلے گی. یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں کے اوپر اتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں میک اپ کے اوپر. صرف کتنے میں میک اپ کرایا؟ بس 70 میں. وہ 70 کا جو دھل کر گٹر میں چلا جائے گا 4 گھنٹے کے بعد، اور کوئی ویلیو نہیں رہے گی. بیٹے تمہاری بہو کا جوڑا کتنے کا ہے؟ اونلی 2. ہم کہیں 2؟ اب آپ سوچتے رہے اونلی 2، یہ 2 کیا ہوتا ہے بھائی؟ 2 بھی میں بہت ہلکا بتا رہی ہوں اس وقت تو آپ کو، سستا والا. جی ہاں، ورنہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے. یہ قومیں بدلنے والی ہوتی ہیں. یہ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو عروج ملتا ہے، جن کے سارے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شاپنگ رہ جائے، جن کے ذہنوں پر سوار صرف اور صرف شادیاں رہ جائیں، شادیوں کی تیاریاں رہ جائیں، جن کے سروں پر سوار صرف اور صرف یہ رہ جائے کہ عید کے اوپر ہم کیا پہنیں گے، کہاں سے تیار ہوں گے، پارلر کی بکنگ لے لیں. یہ سب چیزیں مبارک ہوں گی اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے رک جائیں، لمٹ کے اندر اپنے آپ کو اسراف سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے انڈر لاتے ہوئے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بدلے تو ہمیں اپنے ان سٹینڈرڈز کو بدلنا پڑے گا، اپنی کریکٹرسٹکس کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے وقت کی قدر کرنے والا بنے تاکہ مجھے اور آپ کو پلاننگ کرنی آئے. وہ کسی نے کہا ہے نا، گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. ہمارا ان میں سے کون سا مائنڈ ہے؟ آرڈینری مائنڈ، اسمال مائنڈ. ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم لوگوں کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو ہم لوگوں کا ذکر کم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں صوفہ دیکھا تھا، فلاں جگہ کا لگ رہا تھا. نہیں نہیں، تم نے وہ مرر دیکھا تھا، کتنا خوبصورت تھا. ہاں مگر تم نے کمبینیشن دیکھا تھا جو ساتھ میں انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے فلاور ارینجمنٹ، بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا. یہ ہے ہماری ڈسکشنز. ہم کیسے عروج پائیں گے، کیسے ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ فال کی جگہ رائز میں بدلے گی. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر اللہ کی رحمت سے تبدیلیاں لانی ہیں. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے تاکہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. اب اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں ذرا، پاکستان کے. اب بھی نہیں جاگیں گے ہم مسلمان؟ کون آگے پاکستان کو سدھارے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس قربانی کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا خاموشی سے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے؟ یہ جو ہم اس کے اندر آزادی کی سانس لے رہے ہیں، کبھی ہم نے اس کی قدر کی؟ ہم کہتے ہیں مرتے ہیں لوگ، مرتے رہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہم کیا کریں؟ آپ ایک کام کریں، آپ قرآن سے جڑ جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر شریعت نافذ کریں، آپ اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کریں. اللہ آپ سے اسی کا سوال کرے گا. جو آپ کے انڈر آتے ہیں اللہ نے اس کا آپ سے سوال کرنا ہے. اپنے ملک کے حالات دیکھ کر بھی نہیں جاگیں گے، کن حالات کے اندر اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ بچے جن کو ہم اتنا پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں، جب آج ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو کل ان حالات کے حوالے کریں گے؟ کیا لیگیسی چھوڑی ان کے لیے ہم نے؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. وہی جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. فرشتے، اعلی مخلوق اتنی، جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مقصد پر پیدا کیا بغیر خواہشات کے، وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں لرستے ہوئے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لرستے ہوئے، اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں غافل ہو کر، غافل دل کے ساتھ. تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہم اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ، تمہیں کیا کہنے کا مقصد تھا؟ پتہ تو چلا ہم نے کس کی بڑائی کو بیان کیا، کس کی میجسٹی کو بیان کیا؟ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہ کانسیپٹ ایک دفعہ بھی میرے دماغ میں آیا نہیں، اس لیے کہ میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی. میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ جو میٹ کو میں نے کہنا ہے کہ شام میں افطار میں یہ بنا لو، تو میرا ذہن تو اس میں تھا. کب میں تسبیح پڑھتے 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 اختتام پہ پہنچ گئی، اوہ اچھا پڑھ لی، چلو ٹھیک ہے، جائے نماز لپیٹی اور اٹھ گئے. فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہیبت سے لرستے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے. رہے وہ جو دوسری ہستیاں جنہیں چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس کے مونچھ تک پہنچنے والا نہیں. تبصرے کرنے والی قوم، صرف اور صرف ڈسکشنز. تم نے دیکھا فلاں پالیٹیشن نے کیا کیا، تم نے دیکھا فلاں بیوروکریٹ نے کیا کیا، تم نے دیکھا فلاں کے ہاں پہ کیا ہو گیا، فلاں اینکر کو کیا ہو گیا، فلاں میڈیا چینل کو کیا ہو گیا. تبصرے تبصرے اور صرف تبصرے، کام کی عمل کی کوئی بات نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف. وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تاؤن یا کرہن سجدہ کر رہی ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. بندے تمہارا کام بھی یہی ہے، دل چاہے یا نہ چاہے اپنے آپ کو نیکی میں اٹیچ کر کے رکھو. آپ کو پتا ہے ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد آپ کو دل کو بہت سکون مل رہا ہو، ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد بہت مزہ آ رہا ہو، جس کو کرنے کے بعد آپ انجوائے کر رہے ہو. کچھ نیکیاں بہت میٹھی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ نیکی ایسی ہوتی ہے جو آپ حالات میں اکیلے ہوتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کڑوی نیکی ہوتی ہے. کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں باطنی ہوتی ہیں. کچھ نیکیاں آپ کا دل خوش کرتی ہیں، کچھ نیکیاں آپ کے دل کو بے چین کر دیتی ہیں. آپ نے ایک نیکی کا اظہار کیا کہ آپ اپنے خاندان کی کسی غیر اسلامی رسم میں شرکت نہیں کریں گی، سارا خاندان اکٹھا ہے، آپ اکیلی گھر میں بیٹھی ہیں. سچ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کے، تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے. انسان تو ہم ہیں نا، سب خاندان والے اکٹھے ہیں، میں اکیلی گھر میں بیٹھی ہوں. تو ہر نیکی کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے بہت مزہ آ رہا ہو. جیسے کائنات تاون یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کو اور مجھے بھی تاون یا کرہن اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیتے ہو جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ کیا بدعتوں کے اندھیرے اور سنتوں کا نور ایک جیسا ہوتا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے. ہم سب جو ہیں اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتے. لائٹ چلی جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کینڈل جلاتا ہے، کوئی یو پی ایس آن کرتا ہے، کوئی لیمپ آن کرتا ہے، کوئی جنریٹر آن کرتا ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے. تو بدعتوں کے اندھیرے سے اپنی زندگی کو ہم جو ہیں منور نہیں کریں گے سنتیں لانے کے بعد؟ یہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چر نکلا. اللہ نے تو ہر انسان کو موقع دے دیا کہ اس کے کان پر ہدایت کی آواز پڑ جائے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انسان کے ذریعے، کسی نہ کسی میڈیم کے ذریعے. اللہ نے موقع دے دیا، اللہ زندگی میں ایک مرتبہ خود سے موقع ضرور دیتا ہے کہ جو غافل انسان ہے شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ یو ٹرن لے لے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گیا، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، الناس کا معادن، انسان میٹلز کی طرح ہوتے ہیں، اور ہر میٹل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے کریکٹرسٹک کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ میرے اندر کون سی کریکٹرسٹکس ہیں، میں کون سا میٹل بن سکتی ہوں، کون سا میٹل بن کے کس پراپرٹیز کے ساتھ، کن فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ میں اس دین کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں، یہ آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے اندر کی کوالٹیز کو پہچان کر ان کو اللہ کے راستے میں لگا لے. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے وہ لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر دیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہم اللہ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے. دنیا میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. صدقہ کریں، اللہ کو قرض حسن دیں. آپ نے واقعہ سنا ہے ایک صحابی ابو دردہ کا، جنہوں نے اپنا پورا باغ مدینے میں، جس کا روایات میں آتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا باغ تھا، تقریباً 900 باغ کے اندر درخت تھے کھجور کے، انہوں نے وہ اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی کہ اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا، ابو دردہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں اللہ جنت کے بدلے میں قرض مانگتا ہے. انہوں نے کہا، آپ گواہ رہیے، میں نے اپنا باغ جس کے اندر اتنے اتنے کھجور کے درخت ہیں اللہ کو قرض میں دے دیا، اور اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی موجود تھا. وہیں گئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے اپنی بیوی کو آواز لگائی، ابو دردہ کی بیوی کو آواز لگائی کہ آ جاؤ باہر، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب میں نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے جیسی کوئی بیوی ہوتی تو کیا کہتی، مجھے الفاظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مائک کے اوپر اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے، اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے، ہم آج سینے چڑھاتے اور پھر وہ کچھ کہتے جو آپ کے میاں نے پہلے کبھی نہ سنا ہوتا. آپ اپنے گیٹ کا دروازہ کھولیں اور آپ کے میاں آپ کو باہر گیٹ سے کھڑے ہو کے کہیں، بس اپنا ضرورت کا سامان لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے. پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے وہیں کھڑے کھڑے امی کو فون کرتے ہیں اور ابا کو بلا لیتے ہیں اور اپنے شوہر کو ایسی سناتے ہیں کہ زندگی بھر بےچارے نے کسی سے ایسی نہیں سنی ہوں گی. اور وہ اللہ کی بندی کیسی، انہوں نے کیا کہا، خوب اچھا سودا کیا ابو دردہ، بہت اچھا اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا، اور اپنے بچوں کو اٹھا کر گود میں لے کر باہر نکل کر آ گئیں. یہ معاملہ ہے اللہ کو قرض دینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہ بناؤ، اور جس نے دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی بنایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی جو اس کتاب کا حق ادا کر رہا ہے اور جو اس کتاب سے غافل ہے، وہ دونوں برابر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان اس کتاب کے ساتھ دن رات گزارتا ہے، ایک انسان کو موقع ہی نہیں ملتا اس کتاب کو کھول کر اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس سے اپنے عمل کے لیے کوئی راہ عمل لینے کا. تو ان دونوں کے اندر برابری کیسے آ سکتی ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. یہاں پہ ذکر ہے رحمی رشتوں کا، رحمی رشتوں کو نہیں توڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے. تو ہم بہت زیادہ محتاط رہیں، رحمی رشتوں کے اندر ہم قطع رحمی نہ لے کر آئیں. انسان جو ہے اس سے اپنی آخرت میں تمام نیکیاں ضائع کر سکتا ہے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. تو میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی رشتہ داروں کو بہترین طریقے سے ان کے حقوق دینے والی بن جاؤں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے, یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی. جنت عدن کی بات آئی یہاں پہ, جنات عدن یدخلونہا ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت عدن کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر کہ یہ ایسی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے اور اس کی ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, ایک اینٹ زمرد کی اور ایک اینٹ یاقوت کی ہے. اب آپ سوچتے رہیں بلڈنگ مٹیریل ایسا ہے تو اندر انٹیریئر کیسا ہوگا. سوچیں ہم اپنے گیٹ لگاتے ہیں, ہم اپنی والز لگاتے ہیں, باؤنڈری والز, ہم اپنی باؤنڈری والز کے اندر ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, ایک اینٹ یاقوت کی, ایک ڈائمنڈ کی لگائیں, دیکھیں اس کے بعد دیکھیں پھر کیا حشر ہوتا ہے آپ کے گھر کا. اللہ نے کہا ہے تم دنیا میں تو ایسی چیز نہیں پا سکتے جس کی تم بہت تمنا کرتے ہو, آخرت میں تمہارے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. کب؟ جب ماں باپ نے اولاد کو حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہوگا تو اولاد بھی ساتھ ساتھ جائے گی. قیامت کے دن اولاد اور والدین ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے, چینڈ ہوں گے. اگر ماں باپ کا درجہ ایلیویٹ ہوگا اولاد کا بھی ہو جائے گا, اور اگر ماں باپ نے اولاد کو دین سکھایا اور انہوں نے بھی جنت حاصل کر لی لیکن لیول کا فرق ہو گیا, ماں باپ بلند ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ایلیویٹ کر دے گا. اس کی طرف ذکر کیا گیا ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. کیا کریں گے؟ وہ مبارکباد دیں گے ان کو کہ تم نیک اعمال پر جمے رہے. ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو, سلام علیکم بما صبرتم. کس لیے سلامتی ہو تم پر؟ ہم تمہیں کیوں ویلکم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا, اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر. تم نے لوگوں کی باتوں پر, لوگوں کی تانوں پر صبر کیا, تم نے اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کیا, تم نے اللہ کے احکامات کو عمل میں لانے پر صبر کیا, نیکیوں میں جم جانے پر صبر کیا, اور اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت کی شکل میں مل گیا ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس انسان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, ہم چاہے نہ چاہے بہرحال دل میں جو ہیں اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں ہوتی اس جگہ پہ تو کتنا مزہ آتا. تو آخرت کا پروٹوکول فرشتوں کے ذریعے اللہ جن کو دے گا, جن کو بہترین جنت دے گا, اپنے آپ کو اس کے قابل بنائے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایسا پروٹوکول وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہ مل سکے, آخرت میں مل سکتا ہے. سب کے لیے میدان کھلا ہے. آج دنیا میں صبر کر لو اللہ کی شریعت کے اوپر, رسول اللہ کی سنتوں کے اوپر, اپنی ٹیمپٹیشنز کے اوپر, اللہ تمہارے لیے بہترین اجر کا سامان مہیا کرے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, جسے چاہتا ہے نپت اللہ رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب, اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی جس کو ہدایت چاہیے وہ مانگے گا, یہ بتا دیا گیا. جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کے اندر ہدایت کی تڑپ آئے گی, اور جس کا گمراہ ہونا ہوگا وہ اپنی ہدایت کے دروازے کو بند کر دے گا. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دولت سے نہیں ہوتا, الکوہل سے نہیں ہوتا, بڑے بڑے گھروں سے نہیں ہوتا, بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوتا, سیکیورٹی گارڈ سے سکون نصیب نہیں ہوتا. آپ جتنے سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھ لیں, آپ 4-6 سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ لے کر گھروں سے نکلیں, اگر آپ کے اندر خوف ایک دفعہ آ گیا, وہ خوف نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ اپنے دل کے اندر قرآن کو نہ بسا لیں. دلوں کا اطمینان قرآن کے اندر ہے, نہ دولت میں نہ میوزک میں. اگر دلوں کے اندر سکون میوزک سے آتا تو ذرا گانے بجانے والوں سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں, اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, ان کی زندگیاں بہت پیسفل ہوتی. جبکہ ہم جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کہ اس پروفیشن سے اٹیچڈ لوگوں کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں اور کیسی گزر رہی ہیں اور تاریخ میں کیسی گزری ہیں. میرے اور آپ کے لیے قرآن رحمت بن کر آیا ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہماری قوم کا کیا حال, ہماری جہالت کا کیا حال, کہ وہ قرآن جو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا تھا, ہم نے رو کی رحمت کے اوپر ایک نقطہ لگا لیا ہے تو کیا بن گیا, زحمت بن گیا ہے. قرآن پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے, قرآن سمجھنا مشکل لگتا ہے, قرآن کی کلاس کے لیے وقت نکالنا ناممکن لگتا ہے, قرآن کے حکم پر عمل کرنا آبسلیٹ لگتا ہے. تو پھر کیسے آپ اور میں سکون حاصل کریں گے؟ ڈھونڈتے رہیے دنیا کی آسائشوں کے اندر سکون کو. اللہ نے سکون کو اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ نے انسینٹیو دیا ہے کہ اللہ خبردار رہو, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسینٹیو ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. توبہ کا لفظ آیا یہاں پہ, توبہ آتا ہے, توبہ بھی جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام آتا ہے توبہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شق ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بورنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے, بل اللہ الامر جميعا, بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. اللہ نے انسانوں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اکثریت کی چاہت ہی نہیں تھی. ہدایت ملتی ہے چاہت کے ساتھ, انہوں نے ہدایت کی چاہت نہیں کی. یاد رکھیں, دنیا اللہ کی مرضی کی ملتی ہے. ہمیں جو دنیا ملے گی وہ اللہ کی مرضی کی ملے گی. رزق, اولاد, نعمتیں, صلاحیتیں, شکل و صورت, یہ ہمیں ملے گا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے بدولت. آخرت ہم خود کمائیں گے, آخرت ہم خود کما سکتے ہیں اپنی مرضی سے. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے, ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے, یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی, اور پھر کیا ہوا, اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے, لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی, ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا, یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے, ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں. بل زینا للذین کفروا مکرہم, اپنے ہی کفر کے اندر انجوائے کر رہے ہیں, اپنی ہی بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں, اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. یہاں پہ آیا زینا للذین کفروا, جو گناہوں پر اترائے, جو گناہوں کو فلانٹ کرے, جو گناہوں کو لائف سٹائل بنا لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کو ہی فائنل کر دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے بیج آف آنر سمجھے. اللہ کی فرما برداری کرنے والے کو احمق سمجھے, اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا اپنے آپ کو بیج آف آنر لگائے, تو پھر اللہ بھی اس کو بھٹکا دیتا ہے. اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں, اس کا سایہ لازوال ہے. امیجن کریں کہ آپ جس فرش پر بیٹھی ہیں اس فرش کے نیچے پانی بہ رہا ہو ٹھنڈا ٹھنڈا, وہ بھی چشمے کا, اسپرنگ کا, کتنا سکون ملے گا, دماغ تک ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ گرم زمین پر پاؤں رکھیں, آپ کو وہ گرمی, آپ کو وہ ہیٹ اپنے برین تک محسوس ہوتی ہے. آپ ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھیں, آپ کو وہ ٹھنڈک کا سکون اپنے برین تک آتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نشانیاں بتائیں, جو جنت کے انڈیکیٹرز بتائے, وہ آپ کے اور میرے لیے انسینٹیو ہیں. یہ انجام ہے متقی, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اس کے پھل دائمی ہیں, اس کا سایہ لازوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا. اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی, جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں, اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو, مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے, اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں, لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, یہی اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی, تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے, نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں, اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. یہاں بتا دیا گیا کہ خاندان نیکیوں کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے. کب؟ جب خاندان جو ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا نہ ہو. یہاں بتا دیا گیا کہ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا. اللہ تعالی ہمارے خاندانوں کو ہمارے لیے انرجی دینے کا سامان بنا دے. آپ انرجی ڈرنک پیتی ہیں؟ آپ کبھی انرجی ڈرنک پیے آپ میں سے کسی نے؟ نہیں پی. آپ انرجی ڈرنک سبا نے پیے. آپ انرجی ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک دم سے انرجی, ایسے لگتا ہے جیسے بچے نہیں ہائپر ہو جاتے, جیسے بچے پیپسی پی کر ہائپر ہوتے ہیں. آپ بچوں کو دو گھونٹ پیپسی پلا دیں, دو سال کے بچے کو, تین سال کے بچے کو, اس کے بعد آپ دیکھیں, یا آپ اس کو براؤنیز کھلا دیں, پھر دیکھیں وہ بچے کتنا ہائپر ہوتے ہیں. جو آپ یہ انرجی ڈرنک پیتے ہیں اس سے بھی ایک دم سے آپ کے جو ہارمونز ہیں نا اس کے اندر ہائپ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے خاندانوں کو ہمارے لیے انرجی ڈرنک کی طرح بنا دے, کہ جب ہم ان کے درمیان ہوں تو ہم ایک دوسرے کو انسینٹیو دے رہے ہوں نیکیاں کرنے کا, ہم ایک دوسرے سے سپورٹ لے رہے ہوں نیکیاں کرنے کی. یہ ہمارے دامن پکڑ پکڑ کے ہمیں پیچھے کھینچنے والوں میں سے نہ ہوں, بلکہ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ کام کریں, اور ہمارا پورا خاندان ساری وہ الی المغفرہ کی تصویر بن جائے. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. ام الکتاب لوح محفوظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے پاس مین کتاب موجود ہے جس میں تمام احکامات شریعت ہیں, اس کی بات کی گئی. اے نبی, جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں, بہرحال فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب, تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے, حساب لینا ہمارا کام ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لوگ نہیں کہتے اللہ کا دین ہے, اللہ ہی نافذ کرے گا, اللہ کے معاملے اللہ ہی ٹھیک کرے گا. دیکھیں ایک بات کا یاد رکھیں, اللہ نے کیا کہا؟ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب, پہنچانا تمہارے ذمے ہے, پہنچانا آپ کا اور میرا کام ہے. جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی, اب آپ کی وفات کے بعد وہ ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر ڈال دی گئی ہے. آپ نے اور میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے. ہاں, وعلینا الحساب, حساب لینا تمہارا کام نہیں ہے. کس کا چہرہ جنتی, کس کا چہرہ دوزخی, اس کے لیے تمہیں ججمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ وعلینا الحساب, یہ اللہ کے ذمہ ہے. کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کے یہ مت کہنا بالکل دوزخی لگ رہے تھے یا بالکل جنتی لگ رہے تھے. جنتی تو ہم بہت آرام سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں, چلیں دوزخی تو شاید ہم, شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ غلطی سے بول دیتا ہو, لیکن ہم جنتی ہر دوسرے بندے کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کی اور میرے پاس شیورٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حساب لینے والا بنایا نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں بعض لوگوں کے لیے بھئی یہ تو سیدھا جنت الفردوس میں جائیں گے. کس نے بتایا آپ کو؟ کیا وہی نازل ہوئی آپ کے اوپر؟ کیا کسی فرشتے نے آ کے آپ کے کان کے اندر انسویشنز کر دیں؟ کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے. وعلینا الحساب, ہم اپنے آپ کو خود ہی حساب لینے والا بنا لیتے ہیں, اپنے آپ کو اونچے پیڈسٹل پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت اونچائی پر بیٹھے کوئی انسان جو ہے وہ نیچے کیڑے مکوڑوں کو دیکھتا ہے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. حساب لینا شروع کریں گے تو ججمنٹل ہو جائیں گے, اور اگر میں اور آپ ججمنٹل ہو گئے تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے اندر نقص نکالیں گے, اپنے نقصانات کو اور اپنے نقص کو بھول جائیں گے. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت کانسپریسیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمان کے خلاف کام کر رہے ہیں, فلاں جو ہیں یہ کر رہے ہیں, فلاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, فلاں پاکستان کو توڑنے کی فکر کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس کی فکر کرنی ہے. اگر مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا تو جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا, ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا, رزق تمہارے اوپر سے بھی برسے گا اور تمہارے پیروں سے بھی ابلے گا, لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم شریعت کو نافذ کر دو, اس شریعت کا مذاق مت بناؤ. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے, ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ کو اور مجھے انلائٹن کرتی ہیں, اور یہی قرآن کی آیات ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر نور پھیلاتی ہیں. اللہ جانتا ہے کون جینوئن ہے, کون پریٹینڈ کر رہا ہے. اللہ کو سب چیز کی حقیقت ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو, کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر ومن عندہ علم الکتاب, اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے سائے میں نہ لے کر جائیں, اس لیے کہ جہاں اللہ کا عدل شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے پاس میرے ہر کام کا ریکارڈ موجود ہے, اور اللہ ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتا, یہ یاد رکھیں. سورہ ابراہیم مکی سورت ہے, ابراہیم علیہ السلام کے نام کی یہ سورت ہے پوری کی پوری, اور ابراہیم علیہ السلام تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جو ایسا کام کر کے چلے گئے جو پوری قوم وہ کام نہ کر سکی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ. وہی بات کہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ انلائٹن کرنے والی ہیں, نور پھیلانے والی ہیں. ان کے رب کی توفیق سے اس کے رب کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ مڈل مکن ایرا کے اندر نازل ہوئی, اور یہ وہ وقت تھا جس وقت کفار قریش نے اپنا ظلم و ستم عروج پر رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ. صحابہ کو بہت غم دیے جا رہے تھے, ان کو پرسیکیوشن کی جا رہی تھی فزیکل بھی اور وربل بھی, اور ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے صحابہ, اس لیے کہ ان کے خاندان کٹ گئے تھے, ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, ان کی جو تھے کاروبار وہ کم ہو گئے تھے. تو بڑا سخت آزمائشوں کا دور تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور ان کو دوبارہ سے احساس دلایا کہ دیکھو یہ جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے یہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گی, گھبراؤ نہیں, ہمت پکڑو. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اللہ ہے, اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو انکار کریں گے قبول حق سے ان کے لیے سخت سزا ہے. اب یہ کون ہے؟ صرف مشرقین مکہ کی بات نہیں ہے, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اندر مشرقین مکہ ضرور آتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ان جنرل دیکھیں, اگر آپ اس کو جنرلائزڈ فارم میں دیکھیں, قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے. ہر وہ انسان چاہے وہ نام کا مسلمان ہے لیکن وہ حق کا انکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے. یاد رکھنا اللہ تمہارے نام سے دھوکہ نہیں کھائے گا, چاہے تمہارا نام جان ہے, چاہے تمہارا نام لیکٹر ہے, اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا, چاہے تمہارا نام عبداللہ ہے. اللہ پہچانتا ہے کہ تم کیا ہو اور اندر سے تم کس کے ساتھ ہو, کیا پریٹینڈ کر رہے ہو اور کیا تمہاری جو ہیں لائلٹیز ہیں. جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. کیا آپ اور میں بھی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح تو نہیں دے دیں؟ سول سرچنگ کوسچن ہے. جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پرائرٹائز کر لیا, آج اچھا گزر جائے, آج خوش ہو جاؤں, آج کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو, آج انجوائے کر لوں, آج انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر گناہ بھی کر لوں, بس دنیا اچھی بن جائے, جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے, یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا, اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام پہنچا دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا دے, بتا دیا گیا. اب ہم کہیں ہماری زبان تو جو ہے وہ عربی نہیں ہے, ہمیں کس زبان میں پیغام پہنچا؟ آپ کو جس زبان کے اندر بھی پیغام پہنچا دیا, جیسے ہم بیٹھ کر ترجمہ پڑھ رہے ہیں, آپ نے کہیں جا کر انگریزی کا ترجمہ سیکھ لیا, اگر آپ نے یہ ترجمہ بھی سن لیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اللہ کا پیغام, ہم نے بات کی ہے پہلے بھی کئی دفعہ کہ اللہ کے پیغام میں آپ کو تھوڑا بہت مفہوم تو مل جاتا ہے ترجمے کے اندر, جو اس کے اندر کا معجزہ ہے وہ آپ محسوس نہیں کر پاتے جب تک کہ آپ عربی زبان نہ سیکھیں. انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ انسان ایک سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے, بڑے آرام سے 3 سے 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے, اور ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر 2 زبانیں تو بڑے آرام سے آتی ہیں, اردو بھی آتی ہے اور انگریزی بھی آتی ہے, اور انگریزی تو ہم ایسی بولتے ہیں کہ انگریز شرما جائیں ہم سے. کوئنز انگریزی بولتے ہیں ہم, کوئنز انگلش, ایسی انگلش بولتے ہیں کہ انگریز کو بھی شرم آئے کہ کیسی بول رہے ہیں, اسپیلنگ بھی ہم بہت اچھے بتا دیتے ہیں. تو عربی سیکھنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ عربی سمجھنے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے تم 4 سے 5 زبانیں سیکھ سکتے ہو. تو جس انسان کو اللہ کو سرو کرنا ہے, وہ انسان اپنے رب کا کلام نہیں سیکھے گا. آپ کے گھر میں آپ کی نوکر آتی ہے اور اس کو اردو بولنی نہیں آتی, کیا آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں یا وہ آپ کی زبان سیکھتے ہیں؟ آپ اس کی زبان نہیں سیکھتے, وہ آپ کی زبان سیکھتی ہے. اگر مجھے رب کے پیغامات سے فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے رب کے کلام کی زبان کو سمجھنا ہوگا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے, وہ بالا دست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں, اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں, انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے, آپ کو اور مجھے وقت لگانا ہوتا ہے. انسٹنٹ نوڈلز ہو سکتی ہیں, انسٹنٹ کافی ہو سکتی ہے, انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو اس صورت کے اندر یہ چیز نظر آئے گی, صبر اور شکر کا ذکر, نور اور ظلمات کا ذکر. جس طرح کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے, آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا. تو شکر کی کیفیت جو انسان کے اندر آتی ہے وہ اس کو صبر کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے. شکر ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, صحابہ کو موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیوں کا اور ان کی قوم کی آزمائشوں کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تم جن مشکلات کے اندر ہو, تم سے پہلے میرے بندے اس سے بھی زیادہ مشکلات کا وقت گزار چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ مشکل تھی کہ جو فرعونی تھے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, غلام بنا کر رکھا ہوا تھا, ان کو پرسیکویٹ کرتے تھے, ان کو ٹارچر کرتے تھے, ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا صبر کرنے کا اور شکر کرنے کا, تو تمہارے لیے تو ایسی سخت ابھی آزمائش بھی نہیں ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے, اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے, تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے, اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا. روایات میں آتا ہے, اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں, یہ جو جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کیا تھا لئن شکرتم اگر تم نے شکر گزاری کی لأزیدنکم میں تمہیں ضرور بالضرور بالضرور زیادہ دوں گا ولئن کفرتم اور اگر تم نے کفر کیا ان عذابی لشدید اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. بڑی زبردست آیت ہے. اس آیت کے اندر آیا پہلی بات کہ اگر تم نے شکر کیا, ایک تو یہ کہ ہم سب سے پہلے کہیں الحمدللہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا بنی اسرائیلیوں سے, پہلے کہا کہ تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں, تمہارے بیٹے فرعونی قتل کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں, جن کے بیٹے مرڈر ہو رہے ہوں, قتل ہو رہے ہوں, جن کی جنریشنز کی جنریشنز ختم ہو رہی ہوں. ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے دو دو تین تین چار چار بیٹے مرڈر ہو گئے, اس لیے کہ فرعونی یہ کرتے تھے کہ ایک سال لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے, ایک سال چھوڑ دیا کرتے تھے. اس قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا لئن شکرتم اگر تم نے شکر کیا. ہم سوچیں کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ پہلے الفاظ کیا استعمال کریں گے؟ صبر کے. اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کروائے موسیٰ علیہ السلام سے؟ شکر کے. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ شکر ہی ہے جو ضرورت کے وقت صبر میں کنورٹ ہوتا ہے. شکر ہے جو انسان کو ایک ایٹیٹیوڈ دیتا ہے. شکر صرف زبان سے بولے جانے والا ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, شکر ایک رویہ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے گریٹیٹیوڈ رکھنے کا. اور یہ رویہ جو ہے یہ انسان کو اس کی تمام زندگی کے اندر کنٹرول سچویشن میں رکھتا ہے, اس کو سنبھال کر رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر تم نے شکر کیا تو کیا ہوگا؟ لأزیدنکم. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب عربی زبان میں یہ نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو یہ عربی زبان میں فیل کے بعد نون تشدید آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹریم تاکید ہے. لأزیدنکم اگر ہم اس کو کلوزسٹ ٹو عربی کے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا البتہ میں ضرور بالضرور بالضرور تم کو دوں گا, زیادہ دوں گا. آگے کیا آیا؟ کیا زیادہ دوں گا؟ آگے کچھ بتایا؟ میں اولاد زیادہ دوں گا, میں پھل زیادہ دوں گا, میں گھر بڑا دوں گا, کچھ بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا. لأزیدنکم چھوڑ دیا. ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما, اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. یہاں اللہ تعالیٰ نے اوپن اینڈ چھوڑ دیا, جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی آیت کے اندر وسعت ہے, یعنی جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے. جو شکر کا رویہ اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات پوری کرنے والا بن جاتا ہے. اور اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا کہ سچویشن یہاں نہیں آئی. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک حرف آتا ہے فا, فا حرف عطف, جو اگر کسی لفظ سے پہلے آ جائے تو مطلب ہوتا ہے انسٹنٹینیسلی کام کا ہو جانا, فوراً کام کا ہو جانا. اللہ کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں آپ نے میتھس میں, میتھس لوگوں کو پسند تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پڑھنا بھی پڑتا ہے اور پڑھانا بھی پڑتا ہے بچوں کو, میتھس میں آپ نے اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے. اگر ایک انسان آپ کے پانچ منٹ لیتا ہے تو 60 لوگ آپ کے کتنے منٹ لیں گے, ایسے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا. پرابلم سمز آتے ہیں میتھس میں اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ جس کو بولتے ہیں. یہاں پر اف اینڈ دین اسٹیٹمنٹ والا معاملہ نہیں ہے کہ اگر تم نے کفر کیا تو یہ ہوگا. اس میں یہاں پر فا انا نہیں ہے. اگر ہوتا فا انا تو ترجمہ ہوتا تو بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے. یہاں فا نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں فا نہ آنے کے اوپر ہی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ورنہ ہم ایک اللہ کی ناشکری کرتے اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں جملہ مکمل ہو گیا والا ان کفرتم, اب درمیان میں ڈاٹ 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 گیپ ہے, جیسے کامک بک کے اندر ڈاٹ 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 لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں بالکل وہی انداز ہے. والا ان کفر تم ڈیش 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 ڈیش, اب یہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے. ان عذاب الا شدید, اللہ نے کہا اللہ کا عذاب شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کے انتقال کے اوپر, ان کے قتل کے اوپر ان کو صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اے مسلمانوں تم بھی اپنی مشکلات کے اوپر صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز, اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نو, قوم عاد, قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے, ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے انہوں نے اپنے انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبایا اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان امیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فیکٹس اینڈ فگرز ایک طرف اپنے کر دیں، اور آپ کس چیز کو غور کریں، حالات کیسے تھے اور ان حالات کے اندر کیا عمل کیا گیا۔ شک کرنے والا آج بھی جو ہے انسان اس دنیا میں موجود ہے، اور آج کی زبان میں، آج کی ٹرمینالوجی میں، آج کے اکیڈیمیا کے اندر شک کرنے والے کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ ایگنوسٹکس آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یاد رکھیں، اللہ کے اوپر شک کرنا، اللہ کی کتاب پر شک کرنا، یہ انسان کے عمل کو کھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر اسلام کے بارے میں شک آ جائے تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو گے، اس کو رب کے تابع کرو گے تو تمہارے اندر سے شک نکل جائے گا۔ یاد رکھیں، اسلام کے اوپر وہی شک کرے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اسلام کے سارے لاجکس اور حکمتوں کو سمجھ جائے گا۔ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہمارے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے۔ ایک بہت کامن سی بات میں یہاں پر کروں، جو سند مانگ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ روزے کی نیت کرنا، وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، کیا پڑھتے تھے ہم، وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، بچپن سے ہم نے سیکھی ہوئی تھی، دیکھیں ابھی تک یاد ہے، یہ جو ہم نے پڑھی تھی۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ دیکھیں یہ حدیث سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے آپ وضو کرنے سے پہلے کریں، چاہے آپ غسل جنابت کرنے سے پہلے کریں، چاہے آپ نماز پڑھنے سے پہلے کریں، نیت الفاظ کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب میں کسی سے کہوں کہ یہ نیت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ کہیں سند لا کے دکھاؤ، آپ کو حدیث میں کیا یہ سند ملے گی کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ حدیث کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس کی سند آپ کو حدیث سے ملے گی؟ آپ کو حدیث سے یہ پتا چلے گا کہ حدیث میں نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام۔ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ اس کی حدیث سے دلیل دکھائیں، حدیث سے دلیل دکھائیں، یہ انداز نہیں ہے۔ کفار مکہ کا بھی یہی انداز تھا، اور یہ انداز ہوتا ہے شک پیدا کرنے والا۔ خود بھی شک کا شکار ہوئے، اوروں کو بھی شک کا شکار کیا۔ اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا صبر بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ شکر گزار اس بات پر بھی شکر کرتا ہے کہ مشکل آ گئی، نہ جانے اللہ نے کتنی بڑی مشکل سے مجھے بچا لیا، اس لیے کہ ہر چھوٹی مشکل آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے آتی ہے، ہر چھوٹا ایکسیڈنٹ آپ کو کسی بڑے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس بات پر بھی شکر کہ مشکل انسان کو رب کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، قربت کے درجے عبور کرانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو ضرور بالضرور ضرور تم کو آزمائیں گے جب تم دعویٰ کرو گے ایمان کا۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ معلوم ہوا قبول حق کے لیے اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو ہم حق کی طرف دوڑیں گے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جب بار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں وہ اس کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیے جائیں گے۔ کچھ لہو، ما ان سدید، خون ملا ہوا پانی، اس کو آپ پس نہیں کہتے، وہ پینے کے لیے دیے جائیں گے۔ ہم زبانوں سے کہتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اور جب آپ اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں, صرف پڑھ رہے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, صرف پڑھ رہے ہیں تو خوف طاری ہوتا ہے. ہم اللہ کا عذاب سوچیں سن نہیں سکتے, ہم اللہ کے عذاب کے بارے میں پڑھ نہیں سکتے, تو برداشت کرنے کی سکت ہم میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو ان عذابوں سے محفوظ رکھے. لیکن اللہ کی بات جنہوں نے نہیں مانی, اللہ نے ان کی سزا بتا دی, یتجرعہ, جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا. امیجن کریں کوئی چیز آپ کے حلق سے نیچے نہ اتر رہی ہو, بدبودار گاڑی, اور مشکل اسے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنی پسند کی چیزیں بنا لیں, اپنا مین میڈ ایزی ریلیجن بنا لیا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے, یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے. کفار جو کچھ کرتے تھے اس کا صلہ ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے, بس یہ یاد رکھیں, اس لیے کہ کفار کی کوششیں اسی دنیا کے لیے ہیں, ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہوتا, ایفرٹ اورینٹیٹڈ ہوتا ہے. آپ کی اور میری کوشش دیکھی جائے گی, آپ کی اور میری سٹرگل اللہ دیکھے گا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ این یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید, وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے, ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے, یعنی جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے. یہاں فزیکل کمزوری کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں اقتدار کے حفن سے بات ہو رہی ہے. یا وہ سمجھ لیں کہ ان کی بات ہے جن کی ول پاور کمزور تھی. وہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے, اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے, اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے, اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر, بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. یہ وہ کمزور لوگ ہیں جن کی ول پاور کمزور تھی, جن کو شریعت سے نکلنے کے لیے لوپ ہولز چاہیے تھے. ایسے لوگ جن کو دین اچھا نہیں لگتا تھا, جو کہتے تھے جہاد کی ضرورت نہیں, جو کہتے تھے لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت نہیں, کسی آیت کو کہہ دیا یہ آیت جو ہے یہ آبسلیٹ, کسی آیت کو کہہ دیا یہ ایبروگیٹڈ, کسی کو کہہ دیا یہ ٹائم باؤنڈ, کسی کو کہہ دیا یہ عرب کلچر کے لیے. ایسی لوگ رہنے والے پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے, اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا, شیطان کب آئے گا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا. اب یہ شیطان کے ساتھ جو اس کے ساتھی جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا نا, ہمیں شیطان کا وعدہ جو ہے وہ سچا لگتا ہے. شیطان دیکھیں کیا کہے گا, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے. اب جب اکٹھے ہوں گے جہنم میں اور شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا, تم نے ہمیں ٹیمپٹیشن میں مبتلا کیا, وہاں کہے گا, وہاں سچ بولے گا. اس دنیا میں سچ نہیں بولتا, گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, شوگر کوٹڈ کر کے دکھاتا ہے. وہاں کہے گا اللہ سچا تھا, میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا, میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں. اب آپ سے یہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے, کہہ رہا میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی, ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ فلاں جگہ پر, میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی, تم نے میری دعوت پر لبیک کہا, اب مجھے ملامت نہ کرو, اپنے ہی آپ کو ملامت کرو, یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں, ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. ہر گناہ کفر کا دعوت نامہ ہوتا ہے, اور یاد رکھیں شیطان اس دنیا میں ہمیں فحش کا اور منکر کا حکم دیتا ہے. جو انسان شیطان کے پیچھے لگتا ہے وہ پھر شریعت کو اپنے لیے تنگ محسوس کرتا ہے, مشکل محسوس کرتا ہے, اور شیطان کی ٹیمپٹیشنز اور شریعت کے قوانین یہ دونوں ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں, جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بے فکری کی تصویر. ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بے فکری مل جائے, ابنڈنس مل جائے. اصل ابنڈنس, اصل بے فکری جنت کے اندر موجود ہے. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے, اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ, اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو اصل میں حدیث میں آتا ہے کھجور کے درخت سے مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اس لیے اللہ دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے درخت سے یہاں پر درخت کی مثال دی، کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط درخت کی سی ہے۔ حدیث کے اندر اس کلمہ طیبہ کی درخت کو کہا گیا ہے کہ یہ تشبیہ ہے کھجور کے درخت کی، اور مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے کھجور کے درخت سے۔ جو کوالٹیز کھجور کے درخت میں ہوتی ہیں وہ کوالٹیز مومن کے اندر ہوتی ہیں۔ کھجور کا درخت بہت سٹیبل ہوتا ہے، مومن بھی اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر بہت سٹیبل ہوتا ہے۔ درخت کیا کرتا ہے؟ درخت جو ہے وہ لنگز آف ارتھ ہے نا، یہ کام کرتا ہے، آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آپ کو اور مجھے اور لیونگ آرگینزمس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مومن ہوتا ہے وہ بھی آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آس پاس کے لوگوں کے لیے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کر کے۔ مومن کبھی اسلام کی شریعت سے نکلنے کا نہیں سوچتا، بالکل جیسے درخت کبھی اپنی جڑ چھوڑنے کا نہیں سوچتا۔ درخت کیا ہے کہ میں اپنی جڑ چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کھڑا ہوا ہوں، ایک کلو میٹر دور چلا جاتا ہوں۔ درخت جس جگہ پر ہوتا ہے اسی جگہ پر رہتا ہے۔ مومن بھی شریعت کے احکامات میں اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے، ان سے الگ نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ جو برا درخت ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے اور اپنے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اللہ نے بتا دیا نیکی کرنا تمہارے اوپر ہے، آپشن نہیں ہے کہ نیکی کرنا چاہو تو کرو، یہ بتا دیا چوائس از یورس۔ نیکی کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے کچھ ہم سر تجویز کر لیے ہیں انہوں نے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، اور آخر کار تمہیں پلٹ کر دوزخ ہی میں جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ مسخر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں مسخر اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ کی نوکری میں لگ جائے، آپ کو سرو کرنے میں لگ جائے بغیر کسی سلے کے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسخر کرنا۔ کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، اور رات اور دن کو مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے ایسے فزیکل لاز بنا دیے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ آپ ایک کاغذ ہوا میں پھینکے تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اور اتنا بڑا جہاز ایروپلین ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ ایک پتھر پانی میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا شپ اللہ کی رحمت سے ایسے فزیکل لاز بن گئے ہیں کہ تیرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے مسخر کر دی دنیا میرے اور آپ کے لیے، اتنے فائدے ہیں اس دنیا سے آپ کے اور میرے لیے، پھر اس دنیا کا فائدہ اٹھا کر اللہ کو کیوں نہیں پہچان لیتے؟ اللہ کا کیوں نہیں دل سے شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں وہ شکر تمہارا عبادت میں کنورٹ ہوتا؟ کیوں نہیں تمہاری وہ عبادت تم کو رب کا غلام بناتی؟ کیوں نہیں وہ تمہارا رب کا غلام بننا تمہیں ان عبادات کا جو تم بظاہر کر رہے ہوتے ہو اس کا مقصد حاصل کرنے میں مدد دیتا؟ نماز کا مقصد بے حیائی سے رک جانا، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، حج کا مقصد آخرت کے دن کی تیاری کرنا، اور زکوٰۃ کا مقصد مال کی محبت دل سے کم کر دینا۔ کیوں نہیں ہمارے اندر یہ چیزیں آتی جب اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم اپنی ذات کو اللہ کے لیے مسخر کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک نعمت اللہ کی نہیں گن سکتے۔ نعمت، اللہ کی ایک نعمت کی بات آئی، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ آپ سوچیں، میں آپ سے پوچھوں صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ نے سانس لی ہے؟ گنا ہے آپ نے؟ نہیں گنا نا۔ آپ کبھی سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو تھراٹ کینسر ہوتا ہے، اگر کبھی آپ کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کو تھراٹ کینسر ہوتا ہے، ہم افطاری کے ٹائم پر کتنے نوالے کھا جاتے ہیں کبھی ہم نے گنا؟ ہم گنتے تو نہیں ہیں. جن کو تھراٹ کینسر ہوتا ہے ان کے حلق سے ایک نوالا نیچے نہیں اترتا, ایک نوالا. اللہ نے کہا تم اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور دیکھیں آگے آیت میں الفاظ انسان کو ہلانے والے آئے ہیں, ان الانسان لظلوم کفار, بہت ظالم انسان ہے, کفر کرنے والا ہے, اللہ کی بات کا انکار کرنے والا ہے, ناشکرہ ہے, بے انصاف ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ کیا اس کو نہیں ملا, انسان کا فوکس اس بات پر نہیں رہتا کہ جو اس کو ملا ہے وہ اس کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی, پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. آپ بھی اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کراچی شہر کو امن والا شہر بنا دے, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, ممکن ہے میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں, لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے, اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں یعنی مکہ میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے. یعنی یہ جو کعبہ اللہ کا گھر یہاں بنا ہے, اللہ آپ کعبہ کو لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف مائل کر دیں. اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر, آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں, آپ کو کوئی کہے کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں, آپ فوراً کہتے ہیں ہاں ٹائم نکال لیتی ہوں. اور آپ عمرہ کرنے پہنچتے ہیں, وہاں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے, آپ کو یہ دنیا کے پیچھے کے سارے معاملات بالکل ایسے لگتا ہے جیسے بھول ہی گئے. آپ سارا سارا دن عبادت میں گزار دیتے ہیں, آپ سارا سارا دن کعبہ کو دیکھتے ہوئے گزار سکتے ہیں, آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ آپ کو کوئی بیماری بھی تھی, آپ کو یاد ہی نہیں آتا کہ پیچھے جو ہیں آپ بچے چھوڑ کر آئی ہوئی ہیں. ہوتی ہے فکر لیکن ویسی فکر نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں آپ ملیشیا چلی جائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے ویکیشنز کے اوپر, اور بچوں کو پیچھے کراچی چھوڑ دیں. آپ ہر ایک گھنٹے میں ایک دفعہ ان کو کال کریں گی, آپ حرم چلے جائیں, اللہ آپ کے دل کو ایسا سکون دیتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ پیچھے کی دنیا میں کیا تھا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کعبہ کی طرف مائل کیا ہے, انہیں کھانے کو بھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان جگہوں کی طرف مائل کرے اسی دعا کی بدولت جو جگہیں اللہ کا دین بتانے والی جگہیں ہیں. جس جگہ پر اللہ کا دین بتایا جاتا ہے اللہ ہمارے دل کو وہاں کی طرف مائل کرے, ہمارا وہاں جانے کو دل کرے, مسجدوں میں ہمارا جانے کو دل کرے, علم کی مجلسوں میں ہمارا دل لگے, اور اللہ ہماری اولاد کو بھی دین کی طرف مائل کر دے. اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے کوشش کرنی ہوگی. دین کی طرف لوگ مائل کیسے ہوں گے؟ آپ کو دین کو خوبصورت بنا کر دکھانا ہوگا. اور دین کو خوبصورت بنا کر کیسے دکھایا جاتا ہے؟ کیا دین میں رد و بدل کرنی ہوگی؟ نہیں, دین کو کنوکشن کے ساتھ اپنے عمل میں لانا ہوگا. با اعتماد مسلمان کئی لوگوں کو امپریس کر دیتا ہے. وہ مسلمان جو ایمبیرس مسلم ہوتا ہے, جو سوری مسلم ہوتا ہے, وہ اپنے جیسے کئی مسلمانوں کے قدم پیچھے کرواتا ہے اور کئی نان مسلمز کو بھی اسلام سے دور کر دیتا ہے. با اعتماد مسلمان بنے. اور ایک مائل کرنے کا طریقہ یہ بھی اسکالرز بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ آج کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی علم حاصل کرنے کے لیے اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹیز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے, انہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اللہ کی جگہوں کے اوپر دین بتایا جائے. اور اس کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ لوگوں کی ضرورت ہوگی, ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوگی. جب ہیومن ریسورس ایسی جگہوں پر پہنچے گا, مختلف ڈگری والے لوگ ایسی جگہوں پر پہنچیں گے, مختلف پروفیشنز کے لوگ اس جگہ پر پہنچیں گے, تو ہی وہ ان جگہوں کو مائل ہونے والی جگہ بنا سکتے ہیں. پروردگار انک تعلم ما نخفی وما نعلن, تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اور واقعی اور دیکھیں اس میں یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں کہا تھا, شکوہ نہیں کیا تھا کہ اللہ میں کہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا وہاں پر ویرانہ تھا, کوئی گھر نہیں تھا, کوئی درخت نہیں تھا, کوئی شیلٹر نہیں تھا, تو دل میں ان کے دعا تو آئی ہوگی نا, پریشانی تو آئی ہوگی. تو انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا معاملہ، میں جو نہیں ظاہر کر رہا آپ تو اس کو بھی جانتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ یہ ایمان آپ کا اور میرا بھی دعا مانگتے ہوئے ہونا چاہیے، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے کہ جبکہ حساب قائم ہوگا۔ یہی دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر درود کے بعد مانگتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین یا رب العالمین۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم ان سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہتعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں، آسمان سے میٹیورائٹس گر رہے ہیں، زمین پر زلزلہ آ رہا ہے، اس زلزلے کی وجہ سے بلڈنگز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اس زلزلے کی وجہ سے سمندر میں سونامی آ گیا، سمندر کا پانی شہر میں۔ آپ نے وہ دسمبر 2012 دیکھی ہوگی، وہ سین قیامت کا تو سین بنایا ہوا انہوں نے۔ اور اگر آپ صرف اس سین کو ویژولاز کریں جو انسانوں کا بنا ہوا سین ہے، اس کو دیکھ کے بھی خوف آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہاں کہ وہ سین جس کو رب کریٹ کرے گا، وہ منظر جو الساعہ کا منظر ہوگا، وہ منظر جب قیامت قائم ہوگی۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ موت سامنے آ گئی اور پھر کہا اللہ ایک موقع اور دے دے، اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم سارے وہ کام کریں گے جو آپ نے قرآن میں لکھے تھے۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وہ انکان مکروہم لتزول منہ الجبال، ان کی چالیں تو البتہ ایسی غضب کی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ کانسپریسیز کرتی ہیں ایسی قومیں، کانسپریسیز کرتے ہیں لوگ ایسی، مگر ڈسکشن سے فائدہ کیا ہوگا اگر اللہ ہی نہ چاہے گا؟ کسی کی کانسپریسی کامیاب نہیں ہو سکتی، ایمان رکھیں اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اللہ چاہے گا تو کامیاب ہوگی، اللہ نہ چاہے تو کامیاب نہیں ہوگی۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی سازشوں کی فکر نہ کریں، کون میرے خلاف کیا پلاٹ کر رہا ہے اس کو بھول جائیں، اس کی فکر کریں کہ میں اپنے رب کی رضا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو کتنا انوالو رکھے ہوئے ہوں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولہ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یہ قیامت کا ذکر ہے، جب زمین کی ٹاپوگرافی بدل دی جائے گی۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ قرآن نے قیامت کی لفظی تصویر کھینچ دی ہے، جس کو ان آیات کو پڑھ کے ڈر لگے وہ خوش قسمت ہے، جو ان آیات کے پڑھنے کے بعد ڈر محسوس کر کے اپنے عمل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ خوش قسمت ہے، بچنے کا مقام ہے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور جان لیں کہ حقیقت میں اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ کیا آپ اور میں اپنے آپ کو اولو الالباب میں شامل کرتے ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اولو الالباب سمجھتے ہیں، اولو الالباب عربی میں لب کہتے ہیں عقل مند ہونا، لب وہ عقل جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کو بڑا قرآن میں ایڈریس کیا ہے کہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جانے والے لب والے انسان ہوتے ہیں. یہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنی عقل سے نوازا ہوا ہے، اس عقل کو اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی استعمال کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے. ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی عقلیں میرے اور اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے درمیان میں بیریئر بن جائیں اور مجھے اور آپ کو علم سے محفوظ کر دیں. اللہ میری اور آپ کی عقل کو اس قرآن کے تابع کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکال سکیں. جس طرح ہم ہمت کر کے رمضان کے مہینے میں وقت نکال رہے ہیں، اللہ اس رمضان کے بعد بھی جب شوال کا چاند نظر آئے گا اور جس وقت آپ شیطانوں کو کھول دیں گے، اللہ وہ شیطان میرے اندر سے تقویٰ کی اس نعمت کو چرا کر نہ لے جائے. اللہ اس رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کی جو حاجات ہیں جائز ان سب کو قبول فرمائے. اللہ اس ملک کے اوپر اپنا رحم فرمائے، مسلمان امت پر اپنا رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس شہر کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ہم سب کی استغفار کو قبول و منظور فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.